السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کا کیا خیال ہے میں کیا کہوں گی ابھی؟ جی جگہ کا کہوں گی. چلے یہ شعور تو شروع ہو گیا نا. آپ نے کسی کی جگہ رکھی ہوئی ہے؟ شاہین کی طرح اسکارف پہن رہی ہیں. جی اور عشرت کی طرح وہ بھی وہ پہنا رہی ہیں. جی آگے آ جائیے ادھر سے. آپ پانی پی رہے تھے اور کون ہے پیچھے؟ ابھی کافی آتے بچوں والی ہیں آپ لوگوں کی. کہنے کو آپ ماشاء اللہ 24ویں پارے پہ پہنچ گئے ہیں. جی آتے ہیں عشرت آپ آگے اور پیچھے سے بھی ساتھی آگے آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ آن لائن پہ بھی ہماری وائس کلیئر ہے. جی الحمدللہ. تو سننا شروع کریں تلاوت. جی ابزارب کرتے ہیں تلاوت کو. بالکل سورۃ مومن کے شروع سے سنائیے. انشاءاللہ شروع کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته
قال فرعون ما أريكم إلا ما
نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ المومن کا آغاز کریں گے. چند باتیں سورۃ کے بارے میں, پھر انشاءاللہ سبق کا خلاصہ, اور اس کے بعد آیتوں پہ چلیں گے. سورۃ مومن, نام سے ہی آگاہی مل رہی ہے کہ یہ کسی مرد مومن کا ذکر ہے. پیچھے ہم حدیب کا قصہ پڑھ چکے سورۃ یاسین میں، اسی طرح ہم نے سورۃ الاعراف اور اس کے بعد کی سورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والے ایک مرد کا ذکر پڑا کہ جس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ درباروں میں تیرے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں، لہذا یہاں سے چلے جاؤ. یہاں اب ہم ایک مرد مومن کی بات پڑھیں گے. بات کہتے ہیں یہ وہی مرد ہے جس کا تذکرہ وہاں ہوا تھا. اس کے اوپر بات کریں گے جہاں اس کا ذکر آئے گا، تقریباً آیت 40 کے قریب. لیکن تھوڑی سی باتیں سورت مومن کے بہت سارے نام ہیں، اور کسی بھی چیز کے بہت سارے نام ہونا اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. مثلاً ایک ہی سورت کا نام غافر ہے. پہلی ہی آیت میں آپ پڑھیں گے غافر الذنبی، اور غافر معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور سورت کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کچھ سورتیں جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں ان کے ایک سے زائد نام ہیں. مثلاً اس سے اگلی ہی سورت ہم پڑھیں گے حامیم سجدہ، تو اس کا دوسرا نام سورت فصلت ہے. خاص طور پہ جب آپ عرب ملکوں کے چھپے ہوئے قرآن پاک دیکھتے ہیں تو ان میں پھر یہ دوسرے نام یوز ہوتے ہیں. اسی طرح سورت بنی اسرائیل کو سورت الاسراء بھی کہتے ہیں، سبحان الذی اسرا سے لے کر. تو لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت مومن سورت غافر بھی ہے. یہاں سے آپ تھوڑا سا یہ بھی ایک تصور رکھ لیجئے کہ سورت مومن سے لے کر آگے تک سورت الاحقاف تک 7 ایسی سورتیں ہیں جو سوائے سورت شورا کے حامیم سے شروع ہوتی ہیں. اس لیے ان سب کے مجموعے کو حوامیم یا الہیم بھی کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں بہت سارے اقوال ملتے ہیں. کیسے؟ مثلا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الہیم دیواج القرآن ہے. دیواج کس کو کہتے ہیں؟ ریشم کو. ریشم کیوں پہنا جاتا ہے؟ خوبصورتی کے لیے، یعنی یہ قرآن کی خوبصورتی ہے. اسی طرح مصر بن کدام کہتے ہیں کہ ان کو ارائس بھی کہتے ہیں، دلہنے دلہن. یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں ناموں سے کہ خوبصورت صورتیں ہیں. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ ان لکل شئین لبابن، ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے. وَإِنَّ لُبَابُ الْقُرْآنُ آلُ حَامِيم، اور قرآن کا مغز آل حامیم ہے. یعنی یہ ساری صورتیں جو آگے ہم پڑھنے والے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ایک روایت نقل کی جاتی ہے، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمْرَةٌ، ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے. وَإِنَّ ثَمْرَةُ الْقُرْآنِ آلُ حَامِيم، قرآن کا ثمرہ جو ہے وہ آل حامیم ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو یہ چاہے کہ جنت کے باغوں سے چرے چگے، اس کو چاہیے کہ الحوامین کی تلاوت کرے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کے دوران میں حامین والی صورتوں سے گزرتا ہوں تو گویا کہ میں جنت کے باغوں میں سے گزرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اگر آپ قرآن پاک کو بارش سے تشبیہ دی جاتی ہے، جو اکثر اس کی وحی کو اس کو سامنے رکھے، تو حامین جو ہیں یہ شاداب زمین کے باغ ہیں. ان صورتوں اس صورت کے دو بنیادی تھیم ہیں، دعوت اللہ، اللہ کے راستے میں دعوت دینا کتنا ضروری ہے، حالات چاہے اتنے سخت ہوں کہ فرعون کا دربار ہو یا اپنے وقت کے کسی بھی جابر حکمران کے سامنے ہو تو دعوت دینی ہے. اور اس کی ایک عملی مثال ہم مرد مومن کی صورت میں پڑھیں گے، جو نہ کوئی نبی تھا، نہ ولی تھا، نہ پیغمبر تھا، ایک داعی دین تھا، لیکن مشکل حالات میں اس نے اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ نے اس کا نام قرآن پاک میں رکھ دیا. دوسرا بنیادی تھیم ہے تفویض الامر اللہ، اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کیسے کیا جائے. ہم کہتے تو بہت ہیں لیکن کرتے کوئی نہیں ہے، وقت پڑتا ہے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا. ابن حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ قرآن کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کی رہائش کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا تو کسی ہرے بھرے میدان کو دیکھ کر خوش ہو گیا، اچانک آگے بڑھا تو اور باغات بھی ہیں، وہ جن کی زمین میں اگانے کا مادہ بہت زیادہ ہے. ان کو دیکھ کر کہنے لگا، میں تو بارش کی پہلی ہی ہریالی کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا، یہ تو اس سے بھی عجیب تر ہے. تو اس سے کہا جائے گا کہ پہلی ہریالی اور سبزی کی مثال عام قرآن کی ہے، اور ان روزات کی مثال قرآن میں آل حامیم ہے. یعنی کہ آپ جو حصہ پڑھ رہے ہیں پچھلے حصے سے زیادہ خوبصورت ہوگا. اسی لیے حضرت ابن مسعود کہتے ہیں جب میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے الف لام حامیم پر آ جاتا ہوں تو گویا کہ میری تفریح ہو جاتی ہے. اسی طرح روایت میں کلام ہے لیکن روایت میں آتا ہے مسند بزار کی یہ روایت ابو حضار وغیرہ سے کہ جس نے دن کے شروع حصے میں آیت الکرسی اور سورت مومن کی پہلی تین آیتیں حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک پڑھ دی تو وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا. ترمذی میں ہے, بہت سٹرانگ روایت نہیں ہے لیکن بہرحال روایت موجود ہے. پھر اسی طرح سے ابو داؤد ترمذی میں روایت ملتی ہے صحیح سند اس کی, مخلد صحابی ہیں کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسے شخص نے روایت کی جس نے خود رسول اللہ سے سنا کہ آپ کسی جہاد کے موقع پر رات میں حفاظت فرما رہے تھے, یعنی لشکر اسلام کی حفاظت کرتے تھے, کہ اگر رات میں تم پر چھاپا مارا جائے تو تم حامیم لا ينصرون تک پڑھ لینا, جس کا حاصل یہ کہ حامیم کے ساتھ یہ دعا کرنا کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو. اور بعض روایت میں حامیم لا ينصروا بغیر نون کے بھی آتا ہے تو فرمایا کہ تم دشمن سے کامیاب ہوگے. یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے. اور صحابہ کرام جنگوں میں کچھ کوڈ ورڈز رکھتے تھے جس میں اس سورت کے نام کی باتیں بھی آتی ہیں. اسی طرح اس کی جو ابتدائی آیات ہے وہ بڑی خوبصورت ہیں, جب ہم پڑھنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کو دیکھتے جائیں گے کہ یہ کس طرح سے ہم سب کو اپنے تعلق باللہ پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں. کب نازل ہوئی یہ سورت, اس کا انداز آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ بھی مکی سورت ہے. اور مکہ کا بھی وہی دور کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا, آپ کی دعوت عام ہو رہی تھی اور لوگ آپ کو نقصان دینے کے در پہ تھے. اور یاد رکھیے کہ سورتوں کے اندر سے جو میسج نکلتے ہیں نا, اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی پہ کن حالات میں اترا ہوا کلام ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تسلیاں ہیں. اور یہ سورت جو ہے اس میں آیت نمبر 28 میں وقال رجل مومن من آل فرعون کا لفظ آئے گا, جس سے سورت کا نام آل فرعون ہے. اور اسی طرح حضرت ابن عباس اور جابر کہتے ہیں کہ یہ بالکل سورت زمر کے ساتھ نازل ہوئی, یعنی جیسے قرآن میں یہ دونوں سورتیں ساتھ ہیں, ترتیب قرآن کی ترتیب ہے, یہی ترتیب نزول بھی ہے. پھر اسی طرح یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ بحثیں چھیڑ کر جھگڑے کر کے الٹے سیدھے سوال اٹھا کر الزامات لگا کر قرآن کی دعوت کو اور اللہ کے نبی کی دی ہوئی تعلیمات کو مشکوک بنا رہے تھے. یاد رکھیے جہاں بھی حق آئے گا نا, لوگ اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے, وسوسے پیدا کریں گے, سوچ لو تمہیں وہابی نہ بنا دیں, سوچ لو تمہیں فنڈو نہ بنا دیں, ایکسٹریمسٹ نہ بنا دیں, یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں. ایک واقعہ انہیں دنوں میں آیا, بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے, یکا یک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالے, مگر عین وقت پر حضرت ابو بکر پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر ہٹایا. ذرا سوچے تو صحیح, ہم اپنے نازک سے وجود کے اوپر ذرا یہ تکلیفیں اور چوٹیں سہ سکتے ہیں اللہ کے لیے؟ ہم تو اسے بہت پہلے ہار چکے ہوتے ہیں. کیسے ابو بکر اس وقت اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے آ گیا اور دھکا دیا گیا؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس وقت ابو بکر صدیق اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے اور آپ کی زبان پر وہی الفاظ تھے جو مرد مومن نے کہے تھے. ہم پڑھیں گے صورت میں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم قتل کرتے ہو ایک شخص کو صرف اس بات پہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ؟ اور یہ جملہ آپ اس صورت میں پڑھیں گے. تو ان واقعات سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کے حالات کیا تھے. سبحان اللہ, دیکھ کے بھی یعنی دل پہ آتا ہے کہ ہم تو اتنے آرام دہ ماحول میں بیٹھ کے سنتے پڑھتے ہیں, پھر بھی ہمارے لیے اتنے مسئلے ہیں, پھر بھی ہم خود پہ رحم کھاتے ہوئے آتے ہیں, اور نہ آئے تو ہمارے پاس 10 بہانے موجود ہیں کہ ہمارے پاس ریزننگ ہے کہ ہم کیوں نہ آئے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے کن حالات میں اللہ کے دین کو کے کام کو پرائیورٹی بنایا اور اس کے بعد پھر وہ چیز مرتے دم تک ان سے نہ گئی. اسی واقعے میں آتا ہے کہ بچاتے بچاتے حضرت ابو بکر صدیق کو اتنی چوٹیں لگی کہ بے ہوش ہو گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے باپ کے بال انہوں نے ایسے کھینچے کہ جب بعد میں آپ کی کنگھی کی جاتی تھی تو یوں چٹیا کی چٹیاں آپ کی جڑوں سمیت بال آتے تھے. اور جب ہوش آیا تو سب سے پہلے یہی پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. یہ جان کے سوتے ہیں. اللہ کے نبی کی وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ جب تک تمہیں میں اللہ اور اللہ کا رسول اپنی جان اپنے مال اپنے وقت اپنی ہر چیز سے پیارا نہ ہو جائے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، ابھی تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، اسی لیے تو ابھی وہ مدد سے نہیں اللہ کی اتر رہی کہ جس کو پانے کی طلب میں، اور اسی لیے تو وہ اندر سکون کوئی نہیں ہے، ابھی ٹھہراؤ نہیں ہے، ابھی وہ اطمینان نہیں ہے، ابھی بھی ہولتے پھرتے ہیں، گھبراتے پھرتے ہیں، گھبراتے اس لیے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے کام خود کریں گے، اور خود کرنے میں تو بندہ واقعی تھکتا ہے، پھر تو میں ان لوگوں کو سلیوٹ کروں گی کہ جو واقعی اپنے کام کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، اور اگر آپ اپنے کاموں کو اللہ کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں تو اللہ آپ کے کاموں کے ثواب بنا دیتا ہے۔ یہ اس سورت کا تھیم ہے، تفویض الامر الی اللہ، کر کے دیکھو۔ ہم تو کسی کو خدا کہہ کے بھی اپنی حفاظت میں رکھا ہوتا ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد پوچھ رہتے ہیں فون کر کے بھی کچھ ہوا تو نہیں، سب ٹھیک ہے، یہ جب کر دیا اللہ کے حوالے تو کر دیا۔ آخری بات کر کے پھر آگے آیتوں پہ چلیں گے، یا اس کے بعد یعنی سورت کی ان باتوں میں سے آخری بات، اور وہ کیا ہے کہ سورت میں آپ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ سٹیپس کو آیت نمبر 23 سے لے کر 55 میں فرعون اور اس مرد مومن کا قصہ سنایا جائے گا، جس کے اندر سے اصل میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے یا ان کو تنگ کر رہے ہو، جس طرح اللہ نے ایک مرد مومن کے ذریعے موسیٰ کی مدد کروا دی تھی، اللہ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ دوسرا پیغام اس میں یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے والے جو ابتدائی سفر کے ساتھی ہوتے ہیں وہ بہت قربانیاں دیتے ہیں، اور اگر ابتدا میں قربانیاں دینے والے ساتھ نہ ملے تو مشن آگے نہیں بڑھتا، پھر بس بات بکھر تو جاتی ہے، پھیل تو جاتی ہے، آواز تو آتی ہے فضاؤں میں لیکن پھر اس کا وہ ایک سالڈ ایفیکٹ نہیں آتا اگر ابتدائی لوگ قربانیوں کی سطح پہ چلنے والے نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نبی کے ساتھیوں کو ان آیتوں میں میسج دیا جا رہا ہے کہ ڈونٹ وری، ظالم چاہے پھر کیوں نہ ہو، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ جس رب کے نام پر تم نکلے ہو، جس کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو، اس کی طاقت ہر دوسری طاقت پر بھاری ہے۔ دھمکیاں، بڑے بڑے بل پاس ہونا اور بڑی بڑی تم پہ سینکشنز لگ جانا، ڈونٹ وری، یہ کہو کہ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ پڑھیں گے اس میں آیت آئے گی انی استو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں تو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، بے پرواہ ہو کر کام کروں گا ہر اس چیز، ہر اس کے ظلم سے جو تکبر بھی کرتا ہے اور قیامت کے دن کو نہیں مانتا۔ اسی طرح سے ایک تیسرا میسج اس واقعے سے جو ہمیں اس صورت میں ملے گا وہ کیا ہے کہ جو لوگ دل کی گہرائیوں میں یہ جان چکے تھے کہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور قریش کی زیادتی ہے، لیکن اپنی دوستیاں بچا رہے تھے، اپنی رشتہ داریاں بچا رہے تھے، ضمیر ان کے کچوکے دیتے تھے کہ ہم اس حالات میں حق کا ساتھ دے نہیں رہے، اپنی جانوں اور اپنے رشتوں اور اپنی ذات کو بچا رہے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ بول بالا ہو کے رہے گا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ان آیتوں میں فوکس کیا گیا، منافق تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ مکہ میں منافق نہیں تھے، لیکن ڈھل مل یقین والے، کمزور ایمان والوں کو بھی بتایا گیا کہ یاد رکھو جب تمہیں حق کا پتہ چل ہی گیا تو پھر اگر اس وقت تم حق کی مدد کے لیے نہ اٹھے تو گویا کہ تم پھر دوستوں کی نہیں دشمنوں کی مدد کر رہے ہو۔ دیکھیے کوئی شخص ہے، اس کو پتا ہے کہ آپ کو کوئی مارنے کے لیے اٹھ رہا ہے، پتہ بھی لگ گیا، خبر بھی ہے، پھر بھی اگر وہ اٹھ کے آپ کو نہیں بچاتا جبکہ وہ بچا سکتا تھا تو اس نے کس کا ساتھ دیا؟ وہ دوست ہے کہ دشمن ہے؟ اور میں سوچتی ہوں کہ آج کے دور میں دین کے بارے میں اگر ہم سب اس بات کو محسوس کر چکے ہیں کہ آج دین ایک سوتیلے بچے کی طرح سے مارا پیٹا جا رہا ہے، ہر طرف دین ہی بدنام ہے، ہر الزام مسلمان پہ، ہر پابندی مسلمان پہ، اور ہم مسلمان یہ سب سننے جاننے کے باوجود واپس اپنے اس دین کی طرف نہیں پلٹتے، تو پھر ہم اپنوں کا نہیں دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں دین کا جھنڈا لے کر نہ اٹھنا جرم اکبر ہے، جرم عظیم ہے، اور اس کی سزا آج امت مسلم کھا رہی ہے، مار پٹ کے اور بیماریوں میں اور تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں، وہ بھی انہی غموں میں جی اور مر رہے ہیں جس میں کافر جیتے اور مرتے ہیں، روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں والی کیفیت ہے، ورنہ مسلمان کی تو یہ شان ہی نہیں ہوتی کہ اس کی زندگی کے اندر وہی سارے غم ہوں جو غیروں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہمیں کیا ملے گا۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی چار خوبصورت شانیں دیکھیں گے، اتنی زبردست آیتیں ہیں کہ جب میں ابھی تلاوت سن رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا دل پھٹ جائے گا، ریئلی جب شروع ہوئی تلاوت تو بالکل میں نے اپنے دل پر اس کا بوجھ محسوس کیا کہ اللہ کی شان کیسی ہے، وہ کیا ہے، وہ آیتوں کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عرش کو تھامنے والے فرشتوں کی دعائیں کیا ہیں، اور توبہ کی وسعتوں کو دیکھیں گے کہ توبہ کے ثمرات یہ ہیں کہ انسان فرشتوں کی دعائیں بھی پاتا ہے. پھر ہم آج کے سبق میں اس سوال کا جواب بھی پائیں گے کہ کون سی اولادیں جنتوں میں ماں باپ کو ملا دی جائیں گی، اور کون سے رشتے دار اپنے درجوں سے اوپر کر کے دوسروں کے پاس پہنچا دیے جائیں گے. پھر آگے ہم ایک اور چیز دیکھیں گے کہ جب ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو مشرکوں کے چہروں پہ جو ناگواری کے تاثرات ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں، اور ان کو اسلام نے کس نظر سے دیکھا. پھر ہم دیکھیں گے دو دفعہ جینا اور دو دفعہ مرنا، اس سے کیا مراد ہے. پھر مخلص ہونے کی بات ہوگی، یہ بھی یاد کر لیں بلکہ نوٹ کر لیں کہ اس صورت میں مخلص اخلاص. پچھلی صورت میں ہم نے توحید کون سی پڑھی تھی، توحید فلتا. یہ ساری صورتیں اگلی بیسیکلی توحید اطاعت ہی کی کنٹینیوشن ہے. کم ہمیں ملتا جائے گا کہ زبان کے دعووں سے زیادہ کر کے دکھاؤ، لیکن اس صورت میں توحید فی دعا کا سبق ملتا ہے، مخلص ہو کر صرف اللہ سے مانگنا اور اللہ تعالیٰ پہ لے. پھر اس صورت میں ایک اور چیز ہم دیکھیں گے، اور آج کے سبق میں بھی اس کی بہت سی مثالیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات مرکب اضافی کی صورت میں آ رہی ہیں. شروع میں آپ دیکھ لیں گے غافر الذنب، پھر قابل التوب، پھر شدید العقاب، پھر آگے بھی ہم پڑھیں گے رفیع الدرجات ذو العرش. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے پورے عروج پہ ہیں. پھر اس میں ہم قیامت کے دن کی کچھ جھلکیاں دیکھیں گے کہ لوگ اس دن کیسے اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح سے پھر ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سا شخص تھا جو وقت کے فرعون سے نہیں ڈرا اور اس نے موسیٰ کا ساتھ دیا، اور اس کی کسی اور نیکی کا ذکر کیے بغیر اللہ نے اس کو دنیا کی سب سے خوبصورت اور سچی کتاب کی زینت بنا دیا. اللہ ہم سے کوئی ایسی نیکی لے لے کہ ہمارا نام بھی ایسی ہی کسی جگہوں پہ فٹ ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فرعون کا تکبر اسے کس بات پہ مائل کر رہا تھا، اور اس کے بعد پھر آخر میں ہم مرد مومن کے کردار سے دیکھیں گے کہ کس طرح وہ حق کے راستے میں جمع اور لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا. بالکل پڑھتے وقت واقعی انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، ہم تو اس سے بہت پہلے کمپرومائز کر چکے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہوئے شروع کریں گے، اور یہ بھی ساتھ ہی کہیں گے کہ اللہ اتنی فضیلتیں سننے کے بعد اب اس میں سے اس سے بہت سارے عمل لینے کی توفیق دے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ لوگ ان صورتوں کے وظیفے کیوں نہیں کرتے. پچھلے ویک بھی کہیں ہمارا پروگرام تھا، تو ان دنوں میں ہم نے کون سی صورت پڑھی ہوئی تھی، سورہ زمر تو پڑھ رہے ہیں نا، سورہ زمر ہی جی رائٹ، اسی کا لاسٹ تھرسڈے کی بات ہے. تو ہم اسی دن ایک درس میں تھے تو سورہ زمر شروع کر کے گئے تھے وہاں، تو وہاں سارے ساتھی قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہوئے تھے، اور اینڈ پہ ہمیں درس کا موقع ملنا تھا. تو وہاں بھی کسی نے یہ بات کہی تھی شیئرنگ میں کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ سورہ زمر کی لوگ سورہ زمر کا وظیفہ کیوں نہیں لوگ کرتے. تو میں نے کہا کہ یہ عمل کا تقاضا کرتا ہے، لوگوں کو بیچاروں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ پڑھ کیا رہے ہیں. تو یاد رکھیے ان صورتوں کے وظیفے کریں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. اب یہ رسم ڈال دیں، نیکی نہ سمجھے، اس کو بدعت نہ بنائیں، ان صورتوں کی تفسیر گھر بلا کر اپنی دوستوں کو سنائیں. اور الحمدللہ سورہ زمر کے ساتھ ہی اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ اب ایک نیا شارٹ کورس بنائیں گے جس میں یہ ساری صورتیں پڑھائیں گے، تاکہ عمل سے تو بات بنتی ہے. ہم نے تو قرآن پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں کہاں چھوڑ کے رکھ دیا، اور کیا کچھ کر دیا. اتنا خزانہ ان صورتوں میں، ابھی بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں آپ کو زیادہ بتا دیتی ہوں، اور اس میں بہت پیچھے زیادہ پڑا بھی ہوتا ہے، لیکن دل یہی چاہتا ہے کہ کوئی چیز چھوٹے نہ، اس لیے بتا دیتی ہوں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اطاعت کی توفیق دے، توحید عبادت کی توفیق دے، اور ہمیں مخلص کر دے. اس طرح انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں کہ بندہ مومن کی زندگی کا منشور بھی یہی ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ کو مانو، عموماً جمعے کے خطبے میں آپ دیکھیں یا ایھا الناس وحدوا للہ، اب آپ کو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا، ہم جاتے بھی کمی ہے، لیکن امام صاحب مردوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے لوگوں اپنی توحید کو کامل کرو، مواحد بن جاؤ. تو آپ کہتے بن گئے، کیسے بنے، قبر پہ تو کبھی گئے نہیں، بت کو تو کبھی سجدہ نہیں کیا. لیکن ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے سمجھ آتا ہے کہ توحید عملی میں کتنی کمی ہے، کہاں کہاں ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو رکھا ہوا ہے. تو یاد رکھیے کہ خود کو مسلمان کہنا ایک صرف زبان سے بولنا ہوا جملہ نہیں ہے، یہ ایک عقیدہ ہے. یہ بندہ مومن کی پوری زندگی کا منشور ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک منٹ اس کی زندگی کا اسی میں گزرتا ہے، ساری زندگی محنت کرتے ہوئے گزر جاتی ہے اس کی، اور یہ حاصل ہو کے نہیں رہتا، یہ بہت مشکل سے ملتا ہے. اس کے لیے انسان کو تڑپنا پڑتا ہے. یہ پوری زندگی پہ پھیلا ہوا ایک سبق ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک سفر توحید کے رنگ میں رکھ دیا اور باقی بے عملی میں رکھ لیا تو آپ مسلمان ہوں گے. جیسے آپ کھانا پکاتے تو پوری ہنڈیا میں کھانے کا نمک نہ آئے، ٹیسٹ نہیں آتا نا. چینی ڈالتے ہیں تو پوری سویٹ میں ڈلتی ہے تو مزہ آتا ہے نا. کبھی کسی جگہ ایک نمک کا ڈھیلا آ جائے اور باقی کھانا پھیکا لگے تو ٹیسٹ آئے گا. اور اسی طرح چینی کی ڈھیلیاں منہ میں آ رہی ہیں اور باقی کھیر پھیکی ہے، مزہ آئے گا؟ یہ مومن کی زندگی ہے آج کے دور کی. کہیں نہ کہیں نمک کی ڈھیلی ہیں تو کہیں چینی کی ڈھیلی ہیں اور باقی پورا دین پھیکے کا پھیکا. یہ دعا کرنے کی، اور اس میں مشقت ہے. اگر آپ دیکھیں نا لفظ توحید لکھ کے دیکھیے ذرا، کتنی دفعہ ہم نے بولا اپنی زندگی میں توحید. توحید جو نا یہ باب تفعیل میں آتا ہے، تفعیل وزن میں دیکھے. اور باب تفعیل کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ تدریج، گریجویلٹی، سلولی. اسی میں جتنے اردو میں لفظ آتے ہیں مثلا تعلیم، تبلیغ، ترویج، ان سب میں تھوڑا 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 کر کے دینا. تو کسی کام کو تھوڑا تھوڑا کرنا، اور دوسری اس کی خوبی ہوتی ہے محنت اور مشقت کی. اگر اس لفظ پہ آپ اپنی توحید کو پرکھ لیں تو توحید عمر بھر کی ریاضت کا نام ہے. اور اس پر کاربند رہنے کے لیے انسان کو سخت محنت اور جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو صورتیں پڑھیں، سورت زمر، سورت مومن، سورہ حامیم سجدہ اور سورت شورا، یہ چاروں توحید عملی کے مضمون میں جڑی ہوئی ہیں. اور ان سب کے دوران ہم نے ایک ایک آیت کو ایسے لینا جیسے موتی ہے. چھوٹا سا آپ ایک امیجینیشن میں ایک تصور بنائیں کہ آپ کے پاس ایک مالا ہے. اب اس میں بہت سارے موتی ہیں. آپ دیکھیے موتی کے ساتھ موتی جڑا ہوتا ہے تو بعض دفعہ جو اندر ڈوری ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی نا. اور اچھی چین وہی ہوتی ہے کہ جس میں موتی نظر آئے، اس کے اندر کی ڈوری نہ دکھے. لیکن اس ڈوری کو کاٹ دیں تو سارے موتی بکھریں گے نا. اسی طرح یہ جو صورتیں ہم پڑھے ہیں نا، یہ موتی ہیں، اور اس کے اندر جو ڈوری ہے نا، یہ توحید اطاعت کی ہے. یہ ڈوری گلوں میں ڈال لی جس دن آپ نے اور میں نے، اس دن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بنیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو اپنے گلے کی زینت بنانے کی توفیق دے اور ہم رہیں اور اس کو پڑھیں. اور یہاں آپ یہ بھی چیز نوٹ کریں گے کہ ایک بندہ اکیلا کام شروع کرتا ہے، ایک بندے کے دل میں ایمان کی بات آتی ہے، یعنی انفرادیت سے اٹھ کر اجتماعیت پہ انسان کو لے کر جاتا ہے. آج اگر میں اور آپ اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں اور ہم اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش کو کم نہ کریں، دن بدن بڑھائیں. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی بڑھتی جائے گی نا، تو پھر آپ کے گھر میں آپ کی بہو رہتی ہے، وہ آپ سے امپریس ہو جائے گی، ایک موتی اور ڈل گیا. پھر اس کے بعد اس کا شوہر، پھر آپ کے شوہر، پھر بچے ہوتے ہوتے آپ دیکھیں گے کہ اس خوبصورت طریقے سے آپ جڑ جائیں گے کہ پورے گھر میں اثر آئے گا. یہ بھی یہ صورتیں میں سکھاتی ہیں کہ انفرادی ماحول سے اجتماعی ماحول میں دین کیسے لاؤ. آپ بھی تو پوچھئے خود سے کہ 24ویں پارے پہ پہنچ گئی ہوں، میرے گھر میں کتنا دین آیا، کیوں نہیں آتا؟ مرتے مومن والا کردار نہیں ہے، ڈھیلے مالے ہیں، ڈھیل مل یقین ہے، خوف پڑا ہے کہ پتہ نہیں دین کی بات کی تو لڑائی ہوگی، اور وہ حکمت نہیں ابھی آئی. ورنہ قرآن پورا ہونے کے دوران اللہ کے حکم سے گھروں میں دین کی رونق تو آئی جاتی ہے، الا یہ کہ کسی کی آزمائش اللہ کو مقصود ہو. تو مخلص بننا ہے، مخلص. آپ لفظ توحید لکھے نا، آپ ذرا لفظ لکھیے مخلص. اصل تو اس میں خلوص چھپا ہوا ہے، خلص سے. لیکن اگر آپ ایک ایکٹیویٹی کر کے دیکھیے، میم خا کو الگ کر دیں اور لام سواد کو الگ کر دیں اور خا کے اوپر شبد ڈال دیں تو مخ کیا ہوتا ہے؟ اور دعا ہوا مخ العبادہ. حدیث میں آتا ہے، کسی کو پتا مخ کیا ہوتا ہے؟ گودا. دعا عبادت کا مغز ہے، مغز برین نہیں کھاتے جو بکرے کا، وہ مخ ہے. مخلص لفظ کے اندر مخ چھپا ہوا ہے. مخلص بننے کا سفر انسان کی عبادات کا خلاصہ ہے. اگر میرے اور آپ کے اندر اخلاص نہیں آ رہا، ہم اس میں دن بدن آگے نہیں بڑھ رہے، تو یاد رکھیے کہ پھر تو شمع سے دوری پہ اندھیرے بڑھیں گے، روشنیاں نہیں بڑھتی. تو کمی ساری توحید کی کمی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پڑھیں اگلی سورت، دعا کریں ہم پڑھ سکیں. میری فیورٹ موسٹ سورت ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے، اور میں اتنی بے چین ہوں کہ میں آپ کو اس کو اچھے طریقے سے پڑھاؤں. سورہ حامیم سجدہ، پھر آپ پڑھیں گے دعوت توحید کی باتیں آئیں گی، پھر سورۃ شوریٰ میں آپ اجتماعی دعوت توحید پڑھیں گے. یعنی ایسے لگتا ہے یہ ساری صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ لوگ ان کو سمجھے بغیر ان صورتوں کو پڑھ پڑھا کیسے لیتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے. دل پہ لینے والی صورتیں ہیں. ارم آپ ادھر ہی ہیں. اب دوبارہ تلاوت سنا ہے تھوڑی سی، شروع کی 9 آیتوں کی تلاوت سنا دے. اب آپ نے اتنی، کیونکہ میں نے اتنی بوجھل باتیں کی ہیں نا، تو مجھے بھی ریلیکسیشن چاہیے، آپ کو بھی، تاکہ اب ہم قرآن کے حسن کو جذب کریں. شروع کریں گے.
بسم اللہ
تلاوت میں کیا شدت، کیا محسوس ہوا آپ لوگوں کو؟ جی آپ رشی ہیں. جی یعنی صورت میں آپ عرشیوں کا فرشیوں سے تعلق بھی دیکھیں گے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، حامیم حروف مقطعات ہے. کچھ لوگوں نے اس میں بحث کی کہ یہ اللہ کا نام ہے کچھ اور ہے، تو ہم یہاں وہی کہیں گے کہ اللہ اعلم بمرادہ. حروف مقطعات پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، نازل کیا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے اور صاحب علم ہے. محسوس کریں جملوں کو. یہ فقیر کی صدا نہیں ہے، یہ بہت بڑے بادشاہ کا کلام ہے. تنزیل، یہ بھی نہیں کہا کہ نازل کیا، تنزیل تفعیل کا باب ہے، اور آپ ان صورتوں میں تفعیل باب سے بہت کچھ ملے گا. تقریر، تفعیل، تنزیل، ایسے یہ لگتا ہے ایک ردھم ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ ذہنوں کو تیار کرتا ہے کہ یہ جو کلام تمہیں پیش کیا جا رہا ہے یہ معمولی ہستی کا نہیں ہے. تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہو؟ غریب مکہ، یتیم مکہ، اس کی زبان سے ہے، اس لیے تمہیں اچھا نہیں لگ رہا. حالانکہ یہ تنزیل اتارا ہوا ہے کس کا؟ العزیز کا، العلیم کا. غالب اتنا ہے کہ تمہیں پکڑے اور ایک منٹ میں مسل کے رکھ دے. علیم اتنا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں اس کو یہ بھی پتا ہے. اللہ کی صفات آگے آپ دیکھیے گا کہ جو صفات آ رہی ہیں ان سب کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے میں چند آیتیں آگے تک پڑھ دوں تاکہ آپ ان کا حسن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو اور آج والوں کو کس طرح اپنی صفات سے ڈرایا ہے. آپ نوٹ کیجئے گا بلکہ اس سورت کے شروع میں لکھ لیں جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی آئیں گی اس کو ترتیب سے لسٹ بنانی ہے آپ نے. تو پہلی کیا آ گئی؟ اللہ، پھر العزیز، پھر العلیم، اور اب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. پوری آیت میں دیکھیے اللہ کی صفات ہیں ابھی تک. وہ اللہ کون جو بخشنے والا ہے گناہوں کو، غافر، غفر سے چھپا دیتا ہے، اور غفر عربی میں کہتے ہیں ستر مال وقایا، چھپانے کے ساتھ بچانا بھی. نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہوں کو چھپائے گا قیامت کے دن بلکہ ہمیں دنیا میں بچا بھی لیتا ہے. اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا نام الغفور اور الغفار بھی ہے. اور غافر تو سمپل لفظ ہے، کس کو؟ ذنب کو. ذنب کا لفظ دیکھیے زال نون با، مسٹیکس انگلش میں، ذنوب اس کی جمع. ذنب کہتے ہیں ٹیل کو، دم، جانور کے پیچھے جو دم لگی ہوتی ہے نا اس کو ذنب کہتے ہیں، اس سے جان نہیں چھٹتی. اسی طرح ذنب وہ گناہ ہے جن سے انسان کی جان نہیں چھٹتی. ہمارے ساتھ گناہوں کی دم لگی ہوئی ہے، چاہے بچنے کی کوشش کریں جتنی بھی کریں گے پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ تو کر کے ہی آ جائیں گے. تو اللہ کی ذات غافر و ذنب ہے، کیسے؟ وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتی بھی ہے اور ہمیں ان گناہوں سے بچاتی بھی ہے. ہے کوئی ذات ایسی جو ہمارے گناہوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے؟ آج دوسروں نے تو کہہ دیا کہ جا کے پریس کے سامنے گناہ کھول دو. اللہ کہتا ہے تمہیں کسی مولوی کے پاس جا کے اپنے گناہ بتانے کی ضرورت نہیں، تم تو نبی اور ولی پیغمبر کے پاس بھی نہ آؤ بلکہ کیا کرو، امن رحمت میں بنا لو اور مجھ سے کہو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ کیفیت اگر انسان محسوس کرے نا تو یقین کرے واقعی اللہ اپنا لگتا. جو گناہ کے بعد جا کے اللہ کے دامن رحمت میں رونا اور اس سے کہنا اللہ بس کر تو آئی اب تو بچا لے، ہو تو گیا بچ نہیں سکی بس تو بچا لے، اور اس وقت پھر جو اللہ کا پیار بندے کو محسوس ہوتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور اس کے گناہ اس کو دکھائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح اپنی آغوش میں لے لے گا. امیجینیشن میں آتا ہے کہ جیسے کوئی چادر میں کسی کو چھپا لے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بالکل اپنے قریب کر کے کہے گا کہ جا میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کو چھپایا تھا، آج بھی چھپاتا ہوں. ستر تو میں نے تیرے گناہ کل چھپائے آج بھی چھپاتا ہوں، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، اور چھپا کے اس کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو چھپا دے، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کسی بندے کا گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے، اور توبہ کرنے والوں کو معافی دینا یہ اس کا دوسرا وصف ہے، اس کی ذات ہے. یاد رکھیے کہ گناہوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کچھ کبائر ہیں، کبائر خود بخود معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے انسان کو دعائیں سکھائی گئیں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ واخرہ. سجدے کی دعا میں اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اس طرح سے عید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا لاہدک ووادک ما استطعت. آتی ہوگی آپ سب کو بھی، جس میں انسان اللہ سے عہد باندھتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، چھپا لے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ جو ہمارے گناہ اللہ کیسے معاف کرتا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ کچھ گناہوں کو تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، جیسے جسم سے بال جھڑتے رہتے ہیں، درختوں سے پتے جھڑتے رہتے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں 12 پارے کی پہلی آیت میں کہ اگر اللہ تمہیں تمہارے ہر گناہ پہ پکڑے تو اس زمین پر ایک چلتا پھرتا بندہ نہ چھوڑے. انسان تو انسان، کوئی جانور بھی نہ زندہ رہے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے. لہذا اللہ تعالیٰ خود بخود معاف کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے درجے پہ اللہ غافر کیسے بنتے ہیں؟ کہ ہم سے کچھ نیکیاں کرواتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ ہے. پھر نمازیں, ایک نماز سے دوسری نماز گناہوں کا کفارہ. پھر اس کے بعد اگلا درجہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ کوئی بیماری ڈال دیتے ہیں, تکلیفیں بیماریاں جو ہے نا یہ کفارات ہیں, مکفرات کہہ لیجئے, یعنی یہ ہمارے لیے کفارے بنتے ہیں. اسی طرح سے وضو کرنا, حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے اس کا پانی جسم کے جس جس حصے سے گرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ پلکوں کے نیچے کے گناہ جھڑتے ہیں. کبھی سوچئے اتنی ڈیپتھ سے تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں کہ نہیں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ بخار کو برا نہ کرو, اس میں بندے کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. پھر اسی طرح حج اور عمرے سے جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے, اور ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے ہماری زبان میں اگر ہم کہیں تو ہمیں معاف کرنے کے, دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ اٹھو گناہ معاف کراؤ, اٹھو میں معاف کرنے والا ہوں, میں توبہ قبول کرنے والا ہوں, تم مجھ سے ناراض ہو کر مجھے ناراض کر کے خوش رہ نہیں سکتے. تو وہی بات جو پچھلے سبق میں بھی پڑھی تھی کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والوں گناہوں کو چھوڑ دو. اور یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ ہم اپنے گناہوں کو خود یاد رکھیں گے اتنی جلدی ہم گناہوں کو چھوڑیں گے. جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے نا تو پھر ہم اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. روایت میں آتا ہے کہ تم سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر آ جاؤ, اللہ تم سے اپنی رحمت لے کر ملے تو وہ تمہارے سب گناہ معاف کر دے. پھر وہ حدیث بھی آپ نے کئی بار سنی ہے کہ ایک شخص کو صحرا میں اپنی اونٹنی کھونے پہ جو غم ہوتا ہے, پریشان ہے, دکھی ہے, پر جب ڈھونڈ ڈھونڈ کے سویا, اٹھا تو اونٹنی اپنے سامان کے ساتھ وہاں موجود ہے, تو خوش ہو کے کہتا ہے کہ میرے رب تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. خوشی میں شرکیہ لفظ نکل گئے. لیکن اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی اس کو خوشی ہوئی اپنی بھٹکی ہوئی اونٹنی کو واپس دے کر, اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کو واپس آتا دے کر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہم کب اللہ کو خوشی دیں گے؟ اللہ ہمارا راستہ دیکھ رہا ہے. گویا کہ آپ کہہ لیجئے اپنے گناہوں کو چھوڑنا اللہ کو خوشیاں دینا, خوشیاں بانٹنے والا. وہ آپ کی کسی ادا سے خوش ہو جائے, کسی کو گناہ چھوڑانا ہو کتنا پیارا طریقہ ہے اس کو بتا سکتے ہیں, تم اللہ کو خوشی دینا چاہتے ہو پھر یہ حدیث سنا دیں, پھر آپ دیکھیں گے کیسے فائدہ ہوگا. اور جتنا زیادہ بھی کریں گے گناہ اتنی توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ایک بار نہیں, دو بار نہیں, بار بار کریں. ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 بار بھی توبہ کرنے والا گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو وہ اصرار کرنے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک وہ غفار بھی اور قہار بھی ہے, اس لیے ان کو ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کو کون سی چیز توحید سے روکتی تھی؟ گناہ روکتے تھے, چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے, اندیشے تھے, خوف تھے. تو اللہ کرے غافر الذنب, گناہوں کو میں معاف کر دوں گا, تم فکر نہیں کرو, چلتے جاؤ, بس چلتے جاؤ, میں تمہاری مدد کروں گا. اور سورۃ ہجر آیت 49 سے 50 میں بھی ہم پڑھ چکے, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں بخشنے والا اور مہربان ہوں, لیکن یاد رکھو وانا عذابی ہوا العذاب العلیم, اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے. تو اللہ کی ہر صفت کیا ہے؟ ایکسٹریم پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی کام بھی ادھورا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے بڑے پیار سے کرتا ہے. اسی لیے فرمایا غافر الذنب, گناہوں کو معاف کرنے والا, وقابل التوب, قبول کرنے والا. قابل کون شخص ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں قابل کون ہے جو بہت پڑھا ہوا ہے, کہتے ہیں نا آپ کا بچہ بڑا قابل ہے, ایسی کہتے ہیں نا. ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ انسان جیسے ہی قابل ہو جاتا ہے, پیدائشی قابل تھا, حالانکہ آج اس کے روٹ میں جا کے دیکھ لیجئے, قابل قبول کرنے والا. تو کوئی بچہ یا بڑا قابل کب بنتا ہے؟ جب بہت ساری چیزوں کو قبول کرتا ہے. اسکول گیا تو اس کو قبول کیا, پڑھنے کو کہا تو پڑھنے کو قبول کیا, یاد کرنے کو قبول کیا, پھر قابل بنا. اللہ کس چیز کو قبول کرتا ہے؟ التوب, توبہ کو, تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے. پہلے گناہوں کو چھپاتا ہے, پھر جب تم چھپکے سے توبہ بھی کرتے ہو تو اس کو بھی قبول کرتا ہے. کبھی آواز نہیں لگاتا کہ چھوڑو میں نے نہیں کرنا, میں نہیں کروں گا, تمہاری توبہ قبول فوراً کرتا ہے. اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, میں یجیب المضطر, پکاروں کو سنتا ہے. شدید العقاب, اس کی یہ بھی خوبی نظر میں رکھو. کہتے ہیں نا کہ اس کی ایک طرح اس کی ایک خوبی پہ نظر رکھ کے نہ گناہ کرو, دوسری طرف اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. اور عقاب کہتے ہیں پیچھے آنے والا, عقب سے, یہ جو ہماری ایڑیاں ان کو کیا کہتے ہیں, عقبین, ہاں, تو پاؤں کے پچھلے حصے میں ہوتی ہے نا. تو عقاب کہتے ہیں وہ سزا جو گناہ کے پیچھے آئے اور شدید ہے وہ. اور کیا, زد طول, بہت قدرت والا ہے. طول کا لفظ کم استعمال ہوتا ہے نا ہمارے کلچر میں, ہم اس کو زیادہ نہیں سمجھتے. تو طول کو تھوڑا سمجھیے, فراخی اور تونگری, یعنی وہی فراخی اور تونگری دینے والا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی انعام بھی ہے اور تفضل, فضیلت, مراد کہہ کے اپنے بندوں پر انعام کرنے والا اور فضل فرمانے والا. اللہ کی ذات اپنے بارے میں اتنی خوبیاں بیان کرتی ہے, ہم کبھی سوچیں کہ اللہ کیا کچھ ہے. آپ دیکھیں, سب سے پہلے زبردست, غالب, ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ کسی کے حق میں نافذ ہو جائے تو ہو کے رہتا ہے, کوئی اس کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا, کوئی اس کے ساتھ مقدمہ لڑ کے جیت نہیں سکتا, کوئی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا, کوئی اس کے فرمان سے منہ پھیر کر کامیابی کی توقع رکھ نہیں سکتا. تو مکہ والو, آج تم اس کے رسول سے جھگڑے کر کر یہ امید رکھتے ہو کہ تم اسے نیچا کر دو گے, ہرگز نہیں, وہ العزیز کا بندہ, وہ غالب ہے. پھر دیکھیں دوسری صفت, العلیم, سب کچھ جاننے والا. اب آپ یہ ساری صفات کا خلاصہ لکھ رہے ہیں اس وقت, سب کچھ جاننے والا. کوئی قیاس اور گمان کی بنیاد پہ کی بات نہیں کرتا, بلکہ علم کی بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے. اس کو ہر بات کی خبر ہے, تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے, تم کیا چیز محسوس کرتے ہو, کیا کرتے ہو تم, اس کو سب کچھ پتا ہے. اسے وہ کس چیز کا علیم ہے, پہلی بات تو اس کو ہمارے کرتوت پتا ہے, ہمارے دل پتا ہے, جو عمل کرتے ہیں اس کو یہ بھی پتا ہے کس دل سے کرتے ہیں. پھر علیم اس بات کا ہے کہ اس کو پتا ہے میرے بندوں کی فلاح کس چیز میں ہے, میں کیسی شریعت بناؤں, کیا اصول دوں, کیا قوانین بناؤں, اس کو اس بات کا خبر ہے. اس نے ایسی شریعت نہیں بنا دی جس بات میں آ کر. اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جب کوئی ہدایت کو قبول نہ کرے تو خود کو تباہی کے راستے پہ لے جاتا ہے. انسان تو انسان, کسی مخلوق کی چھوٹی سی حرکت اس سے چھپی بھی نہیں ہے, حتیٰ کہ نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے. انسان کسی بہانے اس کی سزا سے بچ نہیں سکتا. پھر دیکھیے تیسری صفت, گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا, یہ امید اور رغبت دلانے والی صفت ہے. اور یہ کیوں یہاں رکھی کہ اب تک جو لوگ سرکشیاں کرتے رہے وہ مایوس نہ ہو. دیکھیے اس آیت کو سن کر گناہ نہیں کرنے, گناہ چھوڑنے ہیں. بعض لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی غفاری کی بات سن کر کہتے چلو پھر کھلی چھٹی ہے نا غفور, نہیں, پچھلی زندگی میں جو کیا, یہاں ایک چھوٹی سی بات دل میں اللہ نے ڈالی ہے, نوٹ کر لیجیے الگ سے. گناہ جب کر چکے تھے, آج اس سٹیج پہ کہ اس کا احساس ہو گیا, تو مان لیجئے کہ اللہ غافر الذنب ہے, قابل التوب ہے. لیکن اب اس کے بعد جان کے گناہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ شدید العقاب بن جائے گا آپ کے لیے. اس امید پہ گناہ کریں, ہے بڑا غفور, تو پھر تو ایسی ہے کہ کوئی بچہ کہ میری امی بڑی بھولی ہیں, جو مرضی کر لوں, پیچھے بھی بڑی خرمستیاں کی, اب اور کر لوں تو جو بھی ماں کو کیا پتہ چلنا ہے, تو ماں کو پھر پتہ لگے گا تو غصہ کرے گی نا. تو مایوسیوں سے بچایا گیا. اپنی روش پہ نظر ثانی کرو, دیکھو اللہ کے رحمت میں, دامن رحمت میں جگہ پالو. اب دیکھیے گناہ معاف کرنا اور توبہ قبول کرنا یہ ایک ہی چیز نہیں ہے, یہ دو چیزیں ہیں. بعض دفعہ توبہ کے بغیر اللہ کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. ایک بندہ گناہ کرتا ہے, خطائیں کرتا ہے, نیکیاں بھی کرتا ہے, اس کی نیکیاں اس کی خطاؤں کو معاف کرانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں, چاہے وہ خود توبہ نہ بھی کرے. وہ آپ نے ایک روایت سنی ہوئی نا کہ ایک شخص نے کسی کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کے گناہ کیا مرد. اب اس نے بیٹھ کے استغفار تو نہیں پڑی, اس نے کوئی تسبیح تو نہیں ہاتھ میں پکڑی, لیکن اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے, یہ ہے غافر الذنب. لیکن قابل توب کب بنتا ہے, کہ جب بندہ منہ سے کہتا ہے اس کو اپنے گناہ یاد ہے. بڑا لطیف سا ایک نقطہ یاد نوٹ کیجئے کہ بعض دفعہ اللہ بندے کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جن کو بندہ کر کے بھول چکا ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے اپنے گناہ, اور اگر صرف اس گناہ کو معاف کیا جائے جو ہمیں یاد ہے, تو قیامت کے دن ہم اسفل السافلین میں گرے ہوں گے, کیونکہ ہمیں تو بہت سارے گناہوں کا احساس ہی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہ دنیا میں تکلیفیں, مصیبتیں, بیماریاں, رنج و غم پہنچانے والی آفتیں بھیجتا ہے, تاکہ وہ بندے کی خطاؤں کا بدل بن جائے. تو قابل توب سے پہلے غفر الذنب کہہ کے یہ بتا دیا کہ دونوں پہ نظر رکھو, گناہ بھی چھوڑو اور توبہ بھی کرو. اور یاد رکھیے یہ جو اللہ کی صفات ہے نا, غافر الذنب اور قابل توب, یہ رعایت صرف اہل ایمان کے لیے, یہ نوٹ کیجئے گا. ایمان ہی وہ خوبصورت بیج ہے جس کے بعد اللہ اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہے. ایمان نہیں ہوگا نا تو پھر گناہ کو ڈھیر لگے ہوں گے سر پہ. چلیے چوتھی صفت دیکھیے, شدید العقاب, سخت سزا دینے والا. یہ ذکر کیوں ادھر ہوا؟ یہ لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ بندگی کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ جتنا رحیم ہے, اسی طرح بغاوت اور سرکشی کے رویے اختیار کرنے والوں کے لیے اتنا ہی سخت بھی ہے. جب کوئی انسان یا گروہ تمام حدوں سے گزر جاتا ہے تو اللہ کا درگزر کم ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے لیے شدید العقاب بن جاتا ہے. وہ خود اللہ کو ریزن دے رہا ہے کہ مجھے پکڑو, کہ پھر میں تو اس کو برداشت بھی نہ کر سکوں. پھر ضد طول, پانچویں صفت, صاحب فضل, خوشادہ دست ہے, غنی ہے, فیاض ہے, وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. ساری دنیا نظر لگا دے, نہیں لگے گی. ساری دنیا بد دعائیں دے, نہیں لگیں گی. سب آپ کے اوپر لانت ملامت کرے, اللہ نہ چاہے تو نہیں. اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منات ولا ینفع ذا الجد منک الجد. جس کو اس کا یقین ہو گیا وہ بچہ, وہ نہیں کسی سے ڈرے گا, نہ دبے گا, نہ خوف کھائے گا, نہ ان کی طرف امید نظریں لگائے گا. ہر وقت نعمتوں کی بارش برساتا ہے ضد طول. اس کے احسانات ہم پر اتنے ہیں. آج مجھے اور آپ کو جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ کے ضد طول ہونے کی وجہ سے مل رہا ہے. کتنی بارش برستی ہے, تھوڑی سی ہمارے کام آتی ہوگی, باقی ادھر ادھر چلی جاتی ہے. اس نے تو خود نظام رکھا ہوا ہے کہ پانی زمین میں بھی جا کے ضائع نہیں ہوا تو سمندروں میں جا کے ضائع نہیں ہوا. ہم اس سے کتنا کو لیتے ہیں. بعض ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا بارش برس جاتی ہے, باہر جائیں تو کہتے ہیں بارش ہوئی تھی, وہ ضد طول کی بارش ہے. اسی طرح ہم پہ نعمتیں کرتا ہی کرتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم کہتے ہیں اچھا ہوئی تھی, اوکے یہ اچھا, یہ بھی ایک نعمت تھی. پتہ تب چلتا جب وہ نعمت نہ ہو. اب دیکھیے پانچ صفات ہیں نا, ان پانچ صفات میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑی باتیں بیان کر دی ہیں, جس کا خلاصہ کیا کہ ایک معبود, اس کے سوا دوسرے جھوٹے. کسی دیوی دیوتا یا کسی جھوٹے پیر ولی میں یہ پانچوں صفات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بتا دی کہ الیہ ترجعون, جانا اسی کی طرف ہے, اور حساب کتاب لے گا, جزا سزا کے فیصلے کرے گا. تو جو بندہ اس کو چھوڑ کر کسی اور در پہ جھکے گا وہ خود کو ہی رسوا کرے گا. اب آپ دیکھیے کہ پاور فل آیتیں ہیں نا. ان آیتوں کے ساتھ ایک بڑا ہی زبردست واقعہ ہے, میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو. امام ابن کثیر نے ابن ابی حاتم سے نقل کیا, کہتے ہیں کہ اہل شام ایک بڑا باروق قوی آدمی تھا اور فاروق اعظم کے پاس آیا کرتا تھا. کچھ عرصے تک وہ نہ آیا تو فاروق اعظم نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا. سمجھ گئے نا, آتا تھا حضرت عمر کو ملنے لیکن کافی عرصے سے نہیں آئے. پوچھا کیا حال ہے, کدھر ہے وہ, آپ کدھر ہے وہ, کیوں نہیں آ رہے؟ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھئے, وہ تو شراب میں بدمست رہنے لگا, یعنی بگڑ گیا, قرآن سنت ہاتھ سے نکل گیا تو بگڑ گیا. اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے اپنے منشی کو بلایا جو لکھتے ہیں, کہا یہ خط لکھو. وہ خط حقیقت میں پڑھنے کے قابل ہے, عربی میں بھی اردو میں بھی ہے. من عمر ابن الخطاب الى فلان ابن فلان سلام علیک فان یحمد الیک اللہ الذی لا الہ الا هو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. پڑھ کے اردو میں سنا دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام ہے, تم پر سلام ہو اس کے بعد کہ میں تمہارے لیے اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ گناہوں کو معاف کرنے والا, توبہ کو قبول کرنے والا, سخت عذاب والا ہے, بڑی قدرت والا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے قلب کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے. فاروق اعظم نے جس قاصد کے ہاتھ سے خط بھیجا اس کو ہدایت کر دی کہ یہ خط اس کو اس وقت تک نہ دے جب تک وہ نشے سے ہوش میں نہ آ جائے اور کسی دوسرے کے حوالے نہ کرے. جب اس کے پاس حضرت فاروق اعظم کا یہ خط پہنچا اور اس نے پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا رہا، غافر الذنب قابل التوب، اور اس نے بات اور پھر جس میں ان کو امید بھی ہے، خوف بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے اور معافیوں کا وعدہ ہے، پھر اس کے بعد رونے لگا اور شراب خوری سے باز آ گیا اور ایسی توبہ کی کہ پھر اس کے پاس واپس کبھی نہ گیا۔ حضرت فاروق اعظم کو جب اس بات کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا، اب یہ آپ اور میں دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، فرمایا ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے، ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے نا، اسی طرح انسان ہدایت کی پٹری سے اترتا ہے تو بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، فرمایا جب تمہارا کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستگی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو کہ وہ توبہ کرے، اور تم اس کے مقابلے میں شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر اور دین سے دور کر دو گے تو یہ تو شیطان کی مدد ہوگی۔ بات واضح، دین کی تبلیغ ایسی نہیں کرنی کہ لوگ تھریٹ فیل کریں، وہ پہلے ہی گلٹ میں ہوتے ہیں، ان کو تو آپ کی تھوڑی بھی بہت چپتی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، کوئی تانا کوئی مذاق، کدھر ہیں، اچھا جی بدل گئی، بیگ گئی، اب نہیں آ رہی، ڈونٹ ڈو دس، وہ تو جلتی پہ تیل کا نام ہے، وہ پہلی شیطان کے اثر میں آپ کا ایک چھوٹا سا جملہ ان کو ایک ہوا دے گا کہ بس اس لیے نہیں جاتی کہ وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اور تبلیغ کے اندر اگر یہ چیز آ گئی تو یاد رکھیے کہ لوگوں تک ریچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنی آپ کو ہمیشہ نیچے سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ لوگوں کو امید بھی دلاؤ اور خوف بھی دلاؤ، اپنے آپ کو ہمیشہ اس بات پہ رکھیں کہ میں نے دن بدن اپنے آپ کو دین میں آگے کرنا ہے، میں جہاں کڑی ہوں مجھے اس سے زیادہ نیک ہونا چاہیے کیونکہ میرے پاس اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، میرے پاس اپرچونٹی زیادہ ہے، اور دوسرے ان کے بارے میں سوچیں، شکر ہے شراب تو نہیں پیتے، شکر ہے یہ فلاں غلطی تو نہیں کرتے، دیکھو ان کو تو بھی قرآن کی دولت بھی نہیں ملی، یہ تو میری طرح روز آ کے سنتے اور سناتے بھی نہیں ہے، پھر بھی ماشاءاللہ یہ کتنے اچھے نماز ضرور پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کو پریولیج دیں، ٹائم دیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے دل میں دوسروں کی محبت ہوگی، دل میں نرمی رکھیں گے نا تو زبان خود نرم ہو جائے گی۔ جتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے تڑپیں گے، ان کے لیے ویل وشنگ فیلنگ رکھیں گے، اتنی زیادہ انشاءاللہ آپ کی بات دلوں میں آئے گی، اور پھر وہی بات ہے کہ اللہ نے جس کو دینی ہے۔ کبھی کوئی نیگیٹو جملہ نہ بولے، اپنی فکر کریں۔ ایک میں روایت سن رہی تھی کہ کسی ایک شخص تھا بہت گناہگار تھا اور دوسرا بہت نیک تھا۔ جو گناہگار تھا اس نے نیک شخص سے پوچھا کہ کیا میری بخشش ہوگی، تو جو اپنے زوم میں نیک تھا اس نے کہا تیری کہاں ہوگی، اتنے گناہ کر کے کہتا میری بخشش ہوگی، نہیں ہوگی تیری بخشش۔ جب یہ بات فرشتوں تک پہنچی، اللہ تک پہنچی کہ اس نے ایسے کہا، اللہ کو تو سب پتا ہے، تو اللہ نے کہا جاؤ دونوں کے نام اعمال کو صاف کر دو۔ امیجن کیجئے، دونوں کے نام اعمال صاف کر دو، بلینک کر دو، اس کی نیکیاں بلینک ہوگی، اس کے گناہ بلینک ہو گیا۔ تو آپ اور میں کس کھیت کی مولیاں، چند چار ٹوٹی پھوٹی مولیاں ہیں نیکیوں کی جو ہم ہاتھوں میں لے کے پھرتے ہیں اور اسی پہ ہماری گردنیں نہیں نیچے ہوتی، اتنی اکڑ ہے ہمارے اندر۔ اللہ کی پناہ، کیا تکبر شیطان کا تھا جو میرا اور آپ کا، جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں سچ بتائیں اللہ کے سامنے پیش کرنے کی ہیں، اور جو دین کا کام ہم کر رہے ہیں اور جو سبق پڑھنے آتے ہیں اور پڑھانے آتے ہیں، کیا یہ اس درجے کا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کریں؟ ان کچی پکی نیکیوں پہ ہم اندھوں میں کانے راجے بن کے اپنے قریبیوں کو ستاتے رہے تو یہ ہماری اپنی بات ہے، ادروائز ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیشہ اپنی فکر کریں، ہمیشہ اپنی فکر کریں، اتنی ضرورت ہے ان چیزوں کو عام کرنے کی، کیونکہ آج ہم اپنی کٹھورپن، اپنے کٹھورپن اور اپنی سختیوں کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور کریں۔ ایک لمحے کے لیے سوچا کریں، کیا یہ چاہتی ہوں کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں؟ کسی سے اللہ نہ کرے، اگر آپ کا بیر بھی ہے نا، بیر ہونا نہیں چاہیے لیکن اگر ہے، اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں کہ کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ میں آپ کو اپنے دل کی فیلنگ بتاتی ہوں جو آج کل چل رہی ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں جادو کا جو ٹاپک کیا تو اس دوران بہت کچھ سنا دیکھا اور جو بھی ویڈیوز کچھ آپ کو دکھائیں، اٹھتے بیٹھتے میری آنکھوں کے سامنے وہ تصویریں ہیں، میری اسکرین پہ ابھی بھی میں نے کچھ کلپ سیو کیے ہوئے ہیں کہ آپ کو کبھی دکھاؤں۔ یعنی وہ جو جادو کرتے ہیں، جو پیر بابا، پکھنڈی بادبا اور فلاں، اور کوئی عورتوں کے جسموں پہ تویز لکھنے والا، اور وحشت اور بربریت، تو میری آنکھوں کے سامنے وہ گھومتے رہتے ہیں اب چلتے پھرتے۔ اور میرا دل تڑپتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ ہاں یہ آگ میں جائیں گے. کفر بھی ہے, شرک بھی ہے, زنا بھی ہے, بدکاری بھی ہے, اسلام پتہ نہیں ہے کہ نہیں, اور جنوں کو یہ اسلام کرتے ہیں اور شیطانوں کو پوچھتے ہیں, ہائے اللہ یہ آگ میں جائیں گے. تو میرا دل نہ ان کے لیے تڑپتا ہے کہ کیا طریقہ ہو کہ ان تک دین پہنچے, کس طرح ہم ان تک اپنی بات پہنچائیں. انشاءاللہ ہم اس پہ ایک چھوٹا سا سیشن کریں گے کسی وقت, اس کا اینڈنگ کلپ, تاکہ ہم دیکھیں کہ لوگوں کو ان ساری چیزوں سے بچانے کے کا طریقہ کار کیا ہے. اور جتنا زیادہ میں اور آپ لوگوں کے لیے تڑپیں گے, دعائیں کریں گے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بات یہی ہے کہ اللہ کی یہ صفات اگر میرے اور آپ کے اندر آ جائے نا, جسے اللہ لوگوں کے گناہ معاف کر چھپاتا ہے, ہم بھی چھپائیں. ہم تو اشتہار بناتے ہیں, ایک کو تو ضرور بتاتے ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ چھوڑو اب تم کسی اور کو بتانا نہ بتانا, اچھا یہ کرنا وہ کرنا. تو اس طرح کرنے سے کام نہیں ہوتا. اس طرح سے محبتیں پھیلانے, نفرتیں پھیلانے سے دین نہیں پھیلتا. دین پھیلتا ہے محبتیں پھیلانے سے. اور جتنا زیادہ آپ اس کی کوشش کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنے راستے آسان کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. ایک واقعہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے, میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. ایک بزرگ ہیں ثابت بن نانی, کہتے ہیں کہ میں مصعب بن زبیر کے ساتھ کوفے کے ارگرد و نواح میں تھا. میں نے ایک باغ میں جا کر دو رکعت نماز شروع کی اور سورت مومن کی تلاوت کرنے لگا. میں ابھی الہی ہل مسیر تک پہنچا تھا کہ ایک شخص نے جو میرے پیچھے سفید خچر پر یمنی چادریں تھی جس پر اس پر آیا اور مجھ سے کہا, جب غافر الذنب کہو تو پڑھو, جب غافر الذنب پڑھو تو کہو یا غافر الذنب اغفر لی ذنبی. بات سمجھ آتی؟ کہ گناہوں کو معاف کرنے والے میرے گناہوں کو چھپا دے. اور جب قابل توبہ پڑھو تو کہو یا شدید العقاب لا تعاقبنی, کہ بہت پکڑنے والے تو مجھے نہ پکڑ. کہتے ہیں یہ بات کہہ کر وہ غائب ہو گیا. حضرت مصعب کہتے ہیں کہ میں نے آنکھ سے دیکھا, مجھے کوئی نظر نہ آیا. فارغ ہو کر دروازے پر پہنچا, جو لوگ وہاں بیٹھے تھے, میں نے کہا کیا تم نے کسی شخص کو یہاں سے دیکھا گزرتے ہوئے جس کے اوپر یمنی چادریں تھی؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا. تو بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دکھایا تھا, لیکن آپ کو اور مجھے خود اگر یہ آیتیں یاد ہوں, میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کو کہوں کہ ان آیتوں کو یاد کر لیتے ہیں. اتنی آسان ہے کہ اس سے تو میرا دل ہی نہیں بھر رہا, ایسے لگ رہا کہ ابھی تک میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا. اور جتنا زیادہ اس کے اوپر غور کریں گے نا, آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت آئے گی. چار شانیں ہیں اللہ کی اور پلورل میں, اور سب کچھ کر کے فرما کہہ دیا لا الہ الا اللہ, پھر بھی اس جیسا کوئی نہیں ہے. جو کہا ہے اس کے بارے میں وہ پورا نہیں کہہ سکے. اور الہی ہل مسیر, پلٹ کر تو اسی کی طرف جانا ہے. اس صورت میں توبہ اور استغفار کا ذکر بار بار آئے گا. ابھی آگے ہم بڑھنے والے ہیں, فرشتوں کی دعائیں بھی توبہ اور استغفار کرنے والوں کو لگیں گی. پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ سورت مومن جو ہے نا, یہ سورت زمر کا جوڑا ہے اور دونوں کے مضمونوں میں مماثلت ہے. سورت زمر کے آخر میں ہم نے کیا پڑھا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اور اسی طرح سیک الذین پڑھا. اب اس سورت کے شروع میں پھر غافر الذنب آ گیا, تو یہ دونوں کو جوڑ رہی ہیں, آپس میں ملا رہی ہیں کہ کیسے تم اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو, پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور یقین کیجئے آج ہمارے اجتماعی مسائل کا حل اجتماعی توبہ میں, ملکی سطح ہو, انٹرنیشنل لیول ہو, کسی نان مسلم ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے پرابلمز ہو, ان سب کا علاج صرف بل پاس کروانا, ایجیٹیشن کرنا, اس پہ کچھ سائن کروانا نہیں ہے. کر لیں, یہ بھی درد مندی کی بات ہے. جن کو ہوتا ہے وہی یہ کوششیں کرتے ہیں. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم توحید فی الاطاعت, اللہ کی بات مانیں. آپ دیکھیے جس کو انسان بڑا سمجھتا ہے اسی سے مانگتا ہے نا. جب ہم اللہ کی ساری صفات سامنے رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں حسبی اللہ, اللہ کافی ہے. جب ہم بڑی بڑی طاقتوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, تو ہم اپنی ان دعائیں بھی ہم انہیں سے ہی مانگتے ہیں. تو جس دن ہم اپنی گردن سے اطاعت کا یہ پھندا اتار کے پھینک دیں گے, ہم بھی آزادی سے سانس لیں گے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی. اس لیے اب اگلی آیتوں میں دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس شہر سے نکالتا ہے. آیت 4, ما یجادل فی آیات اللہ للذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد, اور سوری, نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں, تو نبی زمین میں ان کا چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. دیکھیں اللہ کے نبی کو خطاب کر کے ہم سب کو بتا دیا کہ اے مسلمانوں, غیر مسلموں کے مادی وسائل, ان کی طاقت, ان کی ٹیکنالوجی سے تم مرعوب نہ ہونا. کوئی دنیاوی سپر پاور تمہیں دھوکے میں ڈال کر اللہ کی سپریم پاور ہونے سے دور نہ کر دے. یہ جھگڑے کب ہوتے ہیں, کس کے ہوتے ہیں؟ جب لوگوں کو اللہ کی بات پیش کی جائے اور وہ بات ان کے عمل سے ٹکرائے, تو ایسے وقت میں پھر وہ اس کو لینا نہیں چاہتے. ناجائز اور باطل جھگڑے ہیں, حق کی تکذیب کا جھگڑا ہے یہ. اللہ کی بات کچھ اور وقت کا رواج کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں روکتے ہیں کہ تم نے ایسے نہیں کرنا, ضرور لوگوں کو اللہ کا پیغام دو, چھپانا نہیں ہے. سورت آل عمران آیت 187 میں ہم پڑھ چکے, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, تم ضرور اس کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے, اس کو چھپاؤ گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کے جھگڑوں کے خوف سے تم نے اس کو چھپانا نہیں ہے. کج بحثیاں, میخیں نکالنا, آج آپ کو مجھے جھگڑے نہیں سمجھ آتے. ایک میٹر کپڑا لوگوں کے لیے جھگڑے کا ذریعہ بنا ہوا ہے, چند انچ کی داڑھی مسئلہ بنی ہوئی ہے, ٹخنوں سے اونچی شلوار ہے اور الٹے سیدھے اعتراض ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور قرآن کے لفظوں کو ادھر سے ادھر اڑا کر ایسے شک و شبہات پیدا کر کے اسلام کے اوپر جو باتیں, آج تو لگتا ہے کہ سارا میڈیا اس کی طرف آ گیا اور ہر طرف سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ برائی کو پسند نہیں کرتے, لیکن چند لوگ ہیں, لیکن میڈیا کی کوریج اتنی آ گئی کہ جس کی وجہ سے چھوٹی بات بڑی بنتی ہے. جب آج ہم دنیا کا ایک رخ دیکھتے ہیں, خاص طور پہ اگر ہم یہ جھگڑوں کی باتوں کو اگر یہاں دیکھیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور لے لیجئے یا باقی انبیاء کرام کا دور دیں, لوگ خود آ کے بات کر دیتے تھے کیونکہ وہاں ون آن ون بیسڈ بات ہوتی تھی. آج کے دور میں کون ہے ہمارے سامنے؟ میڈیا ہے, پریس. کہتے ہیں کہ پہلے دور میں سٹارز کی پوجا ہوتی تھی نا, لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور اس چیز پہ موٹیویٹ کرنے والے پریسٹ ہوتے تھے, وہ کہتے تھے ان کو پوجو, پریسٹ میں گڑبڑ آ گئی. آج لوگ فلمی ستاروں کی پوجا, آرٹسٹوں کی پوجا اور اس پہ موٹیویٹ کرنے والا پریس ہے. پریس نے برائی کو اتنی کوریج دی کہ تھوڑی سی برائی لگتا ہے پورے معاشرے میں پھیل گئی ہے. حالانکہ آج بھی اگر آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسی گندی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. اپنے ملکوں کی بات کر لیں, ویسے کی بات نہ بھی کریں, شاید پاکستان پورے میں اگر آپ ووٹنگ کرا لیں, اگر آپ کوئی پول کروا کے دیکھ لیجئے, شاید 5-10% لوگ فلمیں, گانے اور جو بھی وقت ضائع کرنے والی چیزیں ان کو پسند کرتے ہوں گے. 95% لوگ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. کتنی عورتیں فلمیں ہیروئنیں بنتی ہیں؟ 8-10-20-25, اور کتنے لاکھوں کی آبادی ہے. لیکن وہ چند لوگوں کو جب میڈیا نے روز تصویروں میں دکھایا, ان کے میگزین چھپے, ان کے ڈائجسٹ بنے, ایسے لگا سارے وہ کرنے لگے. مجھے اور آپ کو آج کے دور میں کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے, نیکیوں کو کوریج دینی ہے. وہ دکھائیں کہ لوگ اسلام کا کام کر کے بھی کتنے خوبصورت لگتے ہیں, لوگ اسلام کو کتنے آسان درجے پہ کرتے ہیں. اور آج الحمدللہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ویسٹ میں ایک آرگنائز طریقے سے دین کا کام کر رہے ہیں, وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہیں. آج ہم نے چینلز کے نام سن لیے نا, پیس چینل اگر آج کے دور میں ہے تو لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ مسلمان بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو صرف بحث برائے بحث کی بات نہیں ہے, اصل یہ کہ کچھ کر کے دکھاؤ. ورنہ یاد رکھیے کہ ہر بندے کے اندر نیکی کی خواہش ہے, میرے اندر بھی, آپ کے بھی اندر ہے. یہ وقتی طور پہ صرف ہم مرعوب ہونے لگتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ ایسی بحثوں کی بجائے اور تم ان کے سحر سے نکلو. یہ جو بات ہے نا کہ لا یغرن کا تکلب فی البلاد, آپ اپنے اوپر لیں. سچ بتائیں, میں اپنے بچپن کی بات بتاتی ہوں, ہمارے لاشعور میں یہ پڑا تھا کہ جو بہت ٹریولنگ کرے وہ بہت خوش قسمت ہے, اور بریف کے ساتھ میں دکھا کر کوئی ایک جہاز سے اتر رہا, کوئی دوسرے سے اتر رہا ہے. فلمیں کوئی اس دور میں ہوتی ہوں گی جن کو تھوڑا بہت انسان دیکھتا ہے, ہیروئنوں کو. یعنی جب بھی کسی کی کامیابی دیکھنی ہے نا, تو یہی دکھتا ہے کہ وہ سوٹڈ بوٹڈ ہے اور ہاتھ میں بریف کیس ہے, اور ٹک 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 کرتا ہوا کلین شیٹ جا رہا ہے, اور اسلام ہو رہے ہیں, اور وہ میٹنگس اٹینڈ کر رہا ہے, بہت سکسیزفل ہے. اور کسی بےچارے کو غریب نمانا, مظلوم دکھانا, تو لمبی سی داڑھی اور چوغا اور پاؤں میں سلیپر جوتے گھسیٹتی ہوئی ہیں, مروب ہو گئے ہم بھی. اسی لیے پھر ہمارے بچوں نے دین چھوڑا, مسجد کا امام بنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان کو تو روز شام کو کھانے کا ٹرے آتا ہے لوگوں کے گھروں سے, مولوی صاحب کا کھانا, اور لوگ بڑے خوش ہیں, جی مولوی صاحب کو کھانا دے کے ہمارے سارے دن کے گناہ معاف ہے کہ نہیں. یہ سوچ اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. آج دینداروں کو پوری انا اور ایگو کے ساتھ دین پھیلانے کی ضرورت ہے, وہ لوگوں کے ہاتھوں سے مانگ کے نہ کھائے. اس طرح سے اس شہر سے اگر آج اس جنریشن کو ہم نکال گئے, تو اگلے دور میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں, اللہ پہ امید لگا کے کہہ سکتی ہوں, جس طرح آج آپ کے بچے سی اے کرتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں, سو آن ہے نا ڈگریز. کوئی اور نام آپ بھی لے دیں, مجھے تو یاد نہیں آ رہی. کوئی نام لیجیے آج کے دور کی ڈگری ہے. ایم بی اے کرتے ہیں, ڈاکٹر, انجینئر. انشاءاللہ اگر ہم نے اسلام کو گلیمرائز کر کے دکھایا تو اگلے دور میں لوگ اس فخر کے ساتھ ہمارے بچے اسکولوں اور یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھیں گے کہ جہاں وہ شریعہ کی ڈگری کریں گے, جہاں وہ توحید سیکھیں گے, جہاں وہ قرآن کے عالم بنیں گے. اور آج الحمدللہ جو بچے پہنچ جاتے ہیں, اللہ ان کو لے جاتا ہے سعودی عرب اور اس کی یونیورسٹیز اور جو بھی اسلامک اسکول ہیں, تو وہاں آپ دیکھیے کہ ان میں گلیمر ہے, ان کی ماتیں ہیں, ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھتے پڑھاتے ہیں. اللہ نے ایسے بچے کھڑے کر دیے آج بھی. اس شہر سے نکالیں. پہلے دور میں کہتے بچے کو مولوی بننا, ایسے چلو جاؤ مسجد میں, ٹوٹا ہوا ڈیسک پڑا ہوا بیٹھ کے پڑھو. وہ کہتے میں نے نہیں بننا. آپ آج اس لیول کے اسلامی ادارے کھولیں بچپن سے. اگر آپ اپنے بچوں کو ایسے اسلامک اداروں میں پڑھتے پڑھاتے جس کا اسٹینڈرڈ آپ کے ملک کے ادارے سے, آپ کے ملک کے اسٹینڈرڈ سے اچھا ہوگا, وہ ضرور دین سیکھیں گے. دین میں تو کوشش اتنی ہے, وہ حافظ بنیں گے شرط یہ کہ ان کو ڈنڈے مار کے نہیں اس طرح نا. وہ ضرور قرآن کی تفسیر ترجمہ سیکھیں گے, شرط یہ ہے کہ آپ نے ان کو کوئی خاص سوچ کے ساتھ غلام نہیں بنا دینا. تو یہ سحر نکالیں. پہلے ایسا لگتا تھا یہ لوگ بڑے با اخلاق ہیں, بڑے خوش رہتے ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولتے. یہ میں اپنے لاشعور سے آپ کو بتا رہی ہوں. گورے لوگ جھوٹ نہیں بولتے, گورے لوگ یہ بہت ہوتے ہیں, یہ بڑے ایماندار ہیں. اب آپ یہ چھوٹے جھوٹ تو چھوڑ دیجیے, جو ورلڈ لیول پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں اس کو ہی دیکھ لیں. جی رب
سوال تھا کہ آج کے ٹائم پہ بھی تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں یا اور بھی کہیں بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ دین پہ تو عمل نہیں کرتے لیکن ایسے کام کرتے ہیں جس طرح کسی کو کھانا کھلا دے غریبوں کو یا ایسے کام کرتے ہیں, تو یہی سوچتے ہیں کہ شاید ہماری اس سے بچت ہو جائے گی.
دیکھیے اپنی خفت دور کرتے ہیں جب اپنے عمل میں توحید عملی نہیں لاتے نا ہم, تو ہم خفت دور کرنے کے لیے اور اپنے اسلام کو رینوویٹ کرنے کے لیے مولوی صاحب کو کھانا کھلا دیا, کسی کی پگڑی ٹھیک کر دی, کسی کو رائٹ دے دی, کسی کو کی, یہ بھی چلتا رہے وہ بھی چلتا رہے, یہ اسلام میں نہیں ہوگا. سچا جی یہ تو ایک پارٹ آف دا دین ہے. لیکن آپ خود مسجد کھنوا کے نائٹ کلب میں پہنچے, میں نماز کی نہیں پڑھے مسجد بنا دی, ادھر 10 لوگ 20 لوگ آ کے پڑھ رہے میری ہو رہی, یہ آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ میرا بیٹا نہیں پڑھتا, میں نے یہ مسجد بنائی ہے شہر والوں کے لیے. آپ مجھے بتائیں, آپ اپنے بچے کو نماز کی عادت نہ ڈالیں. میں اپنے اوپر لے کے بتاتی ہوں کہ میں آپ کو روز آتی یہاں ستاؤں کھپاؤں پڑھاؤں کروں کر لو سیکھ لو, اور میرے گھر میں میرے بچے ہوں تو میں ان سے بات ہی نہ کروں. نہیں وہ نہ تنگ کریں, ان کو پڑھنے دو, ان کو اسکولوں میں جانا ہے ابھی پڑھ لیں گے. تو کیا میرا آپ سب کو پڑھانا مجھے فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا. آج یہ دو رنگی چال ہے جو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. یقین کریں اگر ایک ہفتے کا ٹائم دے کر اگر پوری دنیا کے فیصلے مسلمانوں کو کرنے کی اجازت دے دی جائے اور چند صاحب درد بیٹھ جائیں تو ایک سال کے اندر پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے. اللہ کہتا ہے جو مصیبت جو تکلیف پہنچی تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہنچتی ہے. ہم ایک طرف چندے جمع کرتے ڈونیشنز دیتے آپ ادھر بھیج اب وہ رہے, اصل سورس نہیں بند کرتے. جہاں سے فتنے آتے ہیں وہ بے علمی کا سورس ہے. آپ یہ کر لیں, آپ آج آپ دیکھیں کہ دن ب دن جینا مشکل نہیں ہوتا جا رہا. لوگ کہتے ہیں ویسٹ میں کیسے رہے, ان ملکوں میں کیسے رہے, قوانین پاس ہو گئے, ہمارا پاسپورٹ لے جائیں گے, ہمارے بچے لے جائیں گے, اب کیا کریں کیا کریں. یہ کریں, ان کو قرآن پڑھائیں, خود پڑھے اپنی نسلوں پڑھے. یہ سزا ہے. آگے پڑھیں گے آپ فرعون کی, آلہ چڑھا ہوا تھا, چڑھائی کرتا تھا. کل فرعون بےچارا خود بول کے نعرے لگا لیتا تھا تو اس کے نعرے مشہور ہیں, آج وہی نعرہ آ کے مائک پہ پوری میڈیا پہ لگ جاتا ہے, پوری دنیا میں نعرے لگتے ہیں. سیم سسٹم ہے, اور آج بھی وہی علاج ہے جو موسیٰ کے دور میں تھا اور جو آج اللہ کے نبی کے دور میں, اور آج کا جو دور ہے. آج بھی میں اور آپ جب تک عملی طور پر توحید کے تقاضے پورے نہیں کریں گے, آج بھی شراب بہے مدینہ کی گلیوں کی طرح لندن کی گلیوں میں, آج بھی مٹکے ٹوٹے, آج بھی لبوں سے لگے ہوئے جان ٹوٹے, آج ہم سب مسلمان میں کہتے ہیں باقیوں کو چھوڑ دیں صرف ہم قرآن پڑھنے والے. اگر آج میں اور آپ کے نا جو سنا ماننا جو ہوگا کیا ہوگا, رب ہمیں سڑک پہ تو نہیں بٹھائے گا, یہ تو اس کا بھی وعدہ. وما من دابت علی الارض الا علی اللہ رزقها, مجھے میرا رب بھوکا نہیں مارے گا. کر کے دیکھیے, واللہ ہی اپنے رب کو ازما کے تو دیکھے. اگر اللہ آپ کے حالات اس سے کئی گنا اچھے نہ کر دے تو آپ مانے ہی نہ اس کو, وہ تو اس طرح غیر سے کرتا ہے. میں کہتی ہوں اتنی بڑی صفات اللہ کی پڑھ کے ہم کیسے گزر سکتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں نہیں مجبوری ہے, بات تو ماننی پڑے گی. جی رب یہ نہیں بات کریں, آپ کا حق ہے.
شیئر کیا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ امیرکن مسلم اور اس میں انہوں نے میں نے پھر آواز بند کری تھی کہ اس میں بتا رہے تھے کہ پڑھے لکھے بھی لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے لیکن اب کی بات ابھی بھی سوچ رہے تو یہی افسوس ہو رہا ہے کہ ایسی تنظیمیں یا ایسی بننی چاہیے جو صحیح اسلام کو سامنے لے کر آئیں جس طرح میں ان میں دیکھ رہی تھی کہ ابھی بھی بہت کمی تھی جس طرح اسکارف لیے ہوئے تھے یا کپڑے پہنے ہوئے تھے میک اپ فل تھا تو مجھے افسوس یہی ہو رہا تھا کہ اسلام کی صحیح پکچر نہیں دکھائی جا رہی.
آپ اپنے ملکوں کے دھرنوں میں یہی چیز دیکھ لیں جو میں نے چند جھلکیاں دیکھی تھی جب میں گئی تھی. تو آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس حکومت کو اتار کر دوسری حکومت کو لانا چاہتے ہیں؟ آپ ناچتے ہیں، آپ کودتے ہیں، آپ عورتوں کو باہر لے آتے ہیں، لڑکیوں کو باہر لاتے ہیں، ہوٹل سارے اسلام آباد کے بک ہو جاتے ہیں، آپ ایشیاں کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم اس ملک میں اسلام لائیں گے. کون سا اسلام لائیں گے؟ یاد رکھیے مسلمان کٹ پتلی ہوگا نا تو اس کی بڑی وجہ سامنے لکھی ہوئی ہے کہ تمہیں ان کا چلنا پھرنا نہ متاثر کر دے. تم اپنے ملک کے اندر غیروں کا اسلام لے کے آؤ گے تو یہی کھیل کھیلو گے. اسلامک جمہوریہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، جمہوریت کبھی اسلامیت میں چل ہی نہیں سکتی. تو بات صرف یہی ہے کہ لوگوں کو اس راستہ نہیں مل رہا. اور میں سوچتی ہوں کہ ہم دین کو سمجھنے والے چند لوگ جو ہے نا وہ راستہ سوچنے بھی نہیں دے رہے. فوراً تو تھریٹننگ کا ڈر لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ہمارے اوپر الزام نہ لگا دے. ادھر سے کوئی ہاتھ تھا. جی آپ.
میں یہ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جو دنیا کے باہر کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ہماری مسجد میں پچھلے سال ایک انٹرفیس ایک ہوا تھا کہ جس ڈفرنٹ مذہب کے لوگ آتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. تو جو مجھے بتا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لوکل مسجد میں شاید 40 ڈفرنٹ مذہب کے لوگ ہوں گے لیکن ہمارے مسلمان صرف 3-4 تھے. پھر جب وہ ان سے بات کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے تو انہیں کوئی امپورٹنس نہیں دی کیونکہ میں نے کوئی سوٹ وغیرہ کچھ نہیں پہنا تھا. تو پھر جب میں نے ان کو کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں تو پھر ان کی توجہ ایک دم سے بدل گئی کہ او آپ ڈاکٹر ہیں. تو پھر انہیں پھر صحیح طرح بات کی.
ہمیں درد بھی نہیں ہے نا، وہ کہتے نا کہ وہ احساس سے یہاں بھی جاتا رہا. جی آپ.
سادہ جی میں پوچھنا چاہوں جو کچھ پریشانی آپ کہتے ہیں آتی ہے تو کیا عوام کی وجہ سے آتی ہے؟ تو اگر کسی کو کچھ پریشانی آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میری وجہ سے آئی، اس کا علاج صرف ہوا ہی نہیں ہے کیا؟
جی پلٹو جہاں سے دیکھیں، مین سورس بند کر دینا. اگر میں اور آپ ایک کوڈ ورڈ لکھ لینا کہ ایک ایسا چھوٹا سا سپرنگ میرے گھر میں لگا ہوا ہے جہاں سے میرے گھر ہر مشکل آتی ہے، اور وہ سپرنگ میرے گناہوں کا ہے، میری تکلیفوں کا ہے. بچہ بیمار ہو گیا، ٹوٹی لیک ہو گئی، گیزر خراب ہو گیا، میرے شوہر کی جاب کا مسئلہ ہو گیا، سو بیماریاں جل گئے، اس کا روٹ میرے گھر میں لگا ہوا ہے جو میں نے رات کو اللہ سے پوچھ کے سونا ہے کہ اللہ اس کو کیسے بند کروں، میں نے کچھ کیا ہے؟ غافر الذنب غافر التوب. پھر اس کو ہاتھ رکھ کے بند کریں گے، اللہ تعالیٰ ساری باقی چیزیں دور کرے گا. ہم سورس وہیں رہنے دیتے ہیں، اوپر اوپر سے صفائی کرنا چاہتے ہیں، جتنا پانی نکالتے ہیں اتنا اور آ جاتا ہے. تو اس لیے آج ہم مسلمانوں کو صحیح مسلمان بننے کی ضرورت ہے. اور میں کہتی ہوں باقیوں کو کیا کرنا ہے، ہم چار ہی بن جائیں جو ہم چند لوگ یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے کراتے رہتے ہیں. ہم اگر پورے دین پہ آ جائیں گے، ہمارا حصہ یقین کریں، حضرت ابراہیم کی آگ کے اندر وہ قطرہ ڈالنے والی چڑیا والا ہی بن جائے تو ہم تر گئے. آواز لگا لگا کے دنیا سے چلے جائیں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نو پرابلم. ایک تبدیلی کا چھوٹا سا بیج ڈال کے دنیا سے چلے گئے، یہ بہتر ہے اس سے کہ ہم رنگ رونق اور رلا ملا مسلمان بن کے لوگوں کو دکھا کے چلے جائیں. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں.
میں آپ سے یہ سوال بھی پوچھ رہی تھی کیسے گیدرنگ میں یا دوسرے لوگ جیسے ٹیز کر رہے ہیں، سپوز کہ چلو اپنے اوپر ہی لوگ ہی کہ کیا ہے آج کل کیا کر رہی ہو پتا بھی ہے، تو ان کو کیسے میں مرعوب کروں فیملی سے لے کے فرینڈس تک کہ کیسے کہہ تو دیتی ہوں کہ ہاں بڑی شاندار لائف گزار رہی ہوں الحمد للہ. اس لیے حالانکہ یہ سیٹرڈے کو بہت بڑا ایونٹ ہو گیا کہ کافی انہوں نے شرمندہ ہی کر دیا کہ ضرور آپ تو وہاں یہ ہوا کہ شک پڑ گیا کہ یہاں تک شک پڑ گیا کہ میری زندگی میں کوئی آدمی آ گیا ہوگا جیسا یا سو بار بلا بلا. پھر میں نے ان کو کرنے کی کوشش کی میں کہ آنیسٹلی آنیسٹلی صرف یہ بس سارا ایٹموسفیئر کہتے دس وائے دس وائے. پھر کچھ ایسے بھی تھے
دیکھیے آپ کیوں لوگوں دیکھیے میں آپ کی بات سے تو مجھے اتنا کوئی لین دین نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. کسی کو ایک جملہ بول کر بھی آپ قائل کرنے کا وقت ضائع نہ کریں, اپنے کام سے کام رکھیں. کوئی آپ کی میری بات نہیں مانے گا. آپ دیکھیں آیت پہ ذرا غور کریں, ما یجادلو فی آیات اللہ الا الذین کفروا. یہ اللہ ذین کفروا کیا ہے؟ یہ نان مسلم کی بات ہے؟ نہیں, کفر کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں میں آتا ہے اور یہاں دونوں معنی ہے. ایک ہے کفران نعمت, نہ شکری کے معنوں میں, اور دوسرا ہوتا ہے انکار حق. حق کا انکار کون کرتا ہے؟ ڈس بلیور, نان مسلم ہے. ہم, میں اور آپ مسلمان یہاں کفران نعمت کرتے ہوئے دکھتے ہیں. اسلام ملا, نبی کے امتی بنے, قرآن ہمارے گھروں میں سجے ہوئے ہیں, ہم اس کو ہر موقع پہ پڑھتے پڑھاتے ہیں, لیکن جب اللہ کی آیتوں کا بات آتی ہے سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں. شادی کی ہو یا غمی کی ہو یا خوشی کی ہو, جو کچھ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ نشکر لوگ اللہ کی آیات پہ جھگڑے کرتے ہیں. میں تو کبھی وقت ضائع نہ کروں ایسے لوگوں کو اپنی صفائی دینے میں. میری بلا سے وہ کچھ بھی میرے بارے میں کہیں, کچھ بھی سمجھیں, مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں ٹھیک کام کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی. جب بندہ اللہ کے مقابلے میں نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے کہ پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے ان جھگڑوں کو چھوڑ کر اللہ تعالی ہم سب کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو اور تم ان باتوں کے سحر سے نکل جاؤ. اب میں اور آپ اگر اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کر لیں تو باقی تو پھر دوسری بات ہے. اگلی آیتوں میں ماضی کی مثالیں دی گئیں. کذبت قبلہم قوم نوح واحزاب من بعدہم. ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا اور اس کے بعد بہت ساری دوسری قوموں نے بھی. اے نبی, آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے پہلے یہ کہانی تو حضرت نوح سے شروع ہوئی بھی ہے. کیا کیا تھا لوگوں نے؟ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّتٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ. میں تو ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے فوراً مکہ میں چلی جاتی ہوں. اللہ کا نبی کھڑا ہے اور لوگ جھٹلا رہے ہیں, اور کوئی ایک الزام کوئی دوسرا الزام, تو اللہ کہہ رہے ڈونٹ وری میرے نبی, انہوں نے آپ سے پہلوں کو بھی جھٹلایا تھا, حتیٰ کہ انہوں نے اپنی قوم, ان قوموں نے اپنے رسول کے متعلق یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ لیا خزو, پکڑ لیں اس کو. کیا مراد ہے اس سے؟ قتل کر دیں, مواسا کر لیں, پکڑ لیں. وجادلوا بالباطل لیدخلوا به الحق, اور وہ باطل دلیلوں کے ساتھ جھگڑتے رہے یہاں تک کہ تاکہ اس کے ذریعے حق کو پسپا کر دیں, حق کو پیچھے کر دیں. پھر کیا ہوا؟ فخذتهم, ایک لفظ کی بات ہے, میں نے ان کو پکڑ لیا. کیونکہ میں کون ہوں؟ شدید العقاب ہوں. میں پیچھے لگ جاؤں تو میں چھوڑتا تو نہیں ہوں بندوں کو. پھر آپ پوچھو ان سے, فکیف کان عقاب, تو کیسی رہی میری سزا؟ اس سے بھی بڑا کوئی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ وقت کے نبی کے آگے آتے ہو, اس کو برا کہتے ہو, بھلا کہتے ہو, تم دیکھو تم مسلمانوں کے منہ لگتے ہو. دیکھیے آج میں اور آپ اصلی مسلمان بن جائیں نا تو لوگ آپ سے ڈرنے لگ جائیں. آج ہم نقلی مسلمان ہیں, اس لیے یہ دھمکیاں, ہم آپ کو یہ کر دیں گے, ہم رپورٹ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, آپ نے اللہ کا نام نہیں لینا, بچوں کو اسلام نہیں سکھانا, ہوموسیکشوالیٹی کو امورٹل نہیں کرنا. کہ مجھے اسی کسی نے بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ یہ امورل ہے, یہ امورل ہی کہتے ہیں نا, یعنی کہ ہوموسیکشوالیٹی از اوکے, یہ سکھائیں, نہ سکھائے تو ہم آپ کے بچے لے جائیں گے. تو اس سے زیادہ بڑی بات ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اب یہ کب ہوتا ہے؟ آپ برو دوسروں کو تو برا نہ کہیں, جو یہ بل پاس کرے ان کو تو اس سے بھی زیادہ کرنے چاہیے. اس میں وجہ کیا ہے؟ اپنے اوپر لیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, شاید فائدہ ہو آپ کو, کسی کو پہلے بھی دی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں. آپ دیکھیے کہ ایک شیر ہے جنگل میں, لوگ اس کے نام سے ڈرتے ہیں نا, خوف کھاتے ہیں. جنگل کے لفظ کے ساتھ ہی آ جاتا ہے جنگل کا شیر. ایک وہ شیر ہے جو سرکس میں لوگوں کے اشاروں پہ ناچتا ہے, لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بلکہ پیسے لگا کے ٹکٹ لے کر جاتے ہیں. فرق اس بات کا کہ لوگوں کو پتا ہے کہ جنگل کا شیر اصلی شیر ہے, اور یہ سرکس کا شیر جو یہ شیر کی کھال میں بھوسی بھر کر اوپر سے ڈوریاں چل رہی ہیں یہ اشاروں پہ ناچ رہا ہے. بات آ جائے, ان کو پتا ہے شیر سے خطرہ کوئی نہیں. جب مسلمان اصلی مسلمان ہوتا ہے تو وہ جنگل کے شیر کی طرح گھراتا مدینہ میں اور شام میں بیٹھے لوگ کانپتے. ابو بکر عمر کا دور یاد کر لیجیے, ادھر عمر بولتے تھے اور شام کے لوگ جو تھے نا وہ میٹنگ بلا لیتے تھے آج کی زبان میں کہ یہ عمر کا کیا کریں, کر کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عمر اصلی عمر ہے. اور جب مسلمانوں نے اسلام کی کھال کے اندر بھوسی بھری ہوئی ہے, کفر کے اشاروں پہ چل رہے ہیں, ان کی مروبیت ان کے دلوں پہ ہے جو اوپر آج میں بات ہوئی, تو پھر وہ ہمیں ڈراتے ہیں. وہ ہمیں تگنی کا ناچ نچا کہتے ہیں ناچ دیکھنا ہے اور دکھاؤں تمہیں مسلمانوں کا ناچ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجادل بالباطل, وہ باطل دلیلوں کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں. کیوں؟ لیدخدو, یہ جو لفظ ہے نا لیدخدو, دخذا سے پیچھے بھی گزر گیا ہوا ہے, غائب کر دینا کسی چیز کو, یعنی پیچھے ہٹا دینا. یعنی اگر ان کو خبر ہو جائے نا کہ مسلمان کمپرومائزنگ مسلمان ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ آ کے اور جھگڑے کرتے ہیں. آپ ان کی ایک بات تو مان لیں, آج آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اسلام کے نام پہ یہ بل پاس کر دیتے ہیں کہ نقاب اسلام میں ہے ہی نہیں ہے, چہرے کا پردہ نہیں, خوش ہو گئے؟ نیور. کچھ دن گزریں گے, اچھا چہرے کے پردے سے جان چھٹ گئی, اب اسکارف پہ لے آئیں گے. آپ وہ بھی ان کے کہنے پہ کر دیں, کیا فرق پڑتا ہے سر کے کالے بال ہی ہیں نا, اتار دو. بھائی آج کا اسلام یہ ہے کہ سر پہ اسکارف ہی نہ لو, اس سے یہ بیڈ فیل کرتے ہیں, وہ بھی اتار دیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اگلے سال وہ آپ سے جسم کے کپڑے اتروانے کا بل پاس کروائیں گے. لیدخدو بہل حق کا دخذا, حق ایسے لگتا ہے جیسے دھکا دینا چاہتے ہیں حق کو. جب لوگ اسلام کے قوانین کو دھکے دے کے ہٹاتے ہیں فخذتو, اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. پہلے فوراً کیوں آتی تھی؟ پہلی بات ہے لوگ تھوڑے ہوتے تھے, اور دوسری بات ہے کہ جو لوگ حق پہ ہوتے تھے وہ جمے ہوتے تھے. آج اتنا اسلام کے بارے میں لوگ بڑبڑ بڑبڑ بڑ بولتے ہیں, ظاہر لگتا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک تو ہم ہیں بہت, اور دوسری بات ہے کہ ہم ہیں بہت ڈھیلے. آج اگر اس میڈیا کو متقی بنا دیں تو یقین کریں کہ یہ جو یدخدو بہل حق ہے نا, یہ لیدخدو بہل باطل کی صورت میں بدل جائے. اور اس کے لیے مسلمانوں کو کام کرنا پڑے گا, غیر تو نہیں یہ کام کریں گے. آپ بتائیے, نان مسلم تو نہیں اسلام کا کوئی کام کریں گے, یہ تو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اور ہم کب کریں گے؟ جب ہمارے ذاتی تقاضے دبیں گے. جس اہتمام سے ہم اپنی ذاتی زندگی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں نا, اس کو ہم دین کی سیلیبریشن میں بدل لیں گے. پھر دیکھیے کیسے انسان جب بدلتا ہے. آج تو ہر طرف لیدخدو بہل حق کی کوشش ہے. آپ کو نہیں لگتا؟ مجھے تو ویسے دن بہ دن لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیلنج کر کر کے دین کو اور اسلام کو اور موریلٹی کو ختم کرنے کی کوششوں میں. ہر اچھی چیز لوگوں کو بری لگ رہی ہے, کیا یہ سچ کہ جھوٹ؟ ہر وہ چیز جس پہ انسان ویز کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلام کے بیسکس ہیں, یہ فطرت کے بیسکس ہیں. فطرتاً ہر بندہ بے لباس ہونے کو ناپسند کرتا ہے, آپ کو میڈیا کے ذریعے بے لباس ہو کے دکھایا جا رہا ہے. وجہ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ بس ایک دفعہ حق سے دور ہو جائیں. اور یہ پوری سورت کا تھیم یہ آگے آپ مرد مومن کے مکالمے میں بھی دیکھیں گے, اور آج بھی کوئی مرد مومن پیدا ہوگا تبھی حالات بدلے ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو میری جو پکڑ آئی اس کو تم دیکھ لو. آج کیوں نہیں آتی؟ یہ آتی دکھے بھی تو لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتی؟ عبرت کا ذہن نہیں دکھتا. اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اسی طرح ان کافروں پر بھی آپ کے رب کی بات سچ ہو گئی. اللہ نے ڈکلریشن دے دیا, فیصلہ ہو گیا. کیا؟ انہم اصحاب النار, کہ وہ آگ کے ساتھی ہیں. اللہ کا یہ قانون, اللہ کی یہ عدالت بے لاگ ہے. ماضی میں بھی یہ بات ہو چکی, حال میں بھی ہوئی, مستقبل میں بھی یہی ہوگی کہ جنہوں نے اللہ کے دین سے مقابلہ کیا وہ آگ کے ساتھی ہیں. اور اے مکہ والو, تم پر بھی یہ بات لاگو ہوگی. کتنا آپ اس آیتوں میں ارتعاش محسوس کرتے ہیں, اللہ کے نبی پہ پریشر کتنا ہوگا جب یہ آیتیں اتریں گی. کمزور حوصلے کے تو نہیں تھے الحمدللہ وہ بھی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تسلیاں کرتے ہیں. اب اگلی آیتوں میں توبہ کی رغبت دلانے کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر ہے. الذین یحملون العرش ومن حوله, اور وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں. پہلے تو آپ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے سورۃ زمر کی آخری آیتوں کو ذہن میں رکھیے. کیا پڑھا تھا آپ نے؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمَ, اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے عرش کو اور اپنے رب کی تصدیق بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہاں تھا کہ فرشتے گھیرے ہوئے ہیں, یہاں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں اور ان کے ساتھیوں کی بات ہے. یہ کون ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. کرتے کیا ہیں یہ فرشتے؟ انڈر دی کوماز کر لیجئے, یسبحون بحمد ربہم, وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ یؤمنون بہ, اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. دو کام ہو گئے فرشتوں کے. تیسرا کام, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں. عرش کے فرشتوں کے تین کام کیا ہیں؟ نمبر ایک تسبیح حمد کے ساتھ اپنے رب کی، پھر یومنون بہ، اللہ پر ایمان ہے. اللہ پر ایمان کیسے لاتے ہیں فرشتے؟ یا ایک سائڈ پوائنٹ لکھ لیجئے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لاتے ہیں؟ یومنون بالغیب. تو کیا فرشتے اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے، وہ بھی بالغیب ہے. یعنی فرشتے بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور تیسرا کام، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ دعائیں مانگتے ایمان والوں کے لیے کہ اللہ تو ان کو بخش دے. اور کیا ہے دعا؟ اب یہ فرشتوں کی دعا، اس کو یاد کر لیجئے گا. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کو اس نے گھیر لیا ہے. لہذا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، پس بخش دے تو ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی. وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور انہوں نے پیروی کی تیرے راستے کی. رئیس دعا کا حسن دیکھیے، اے پروردگار ہم تجھ سے کیا عرض کریں، تجھے تو ہر شے کا علم ہے، تیری رحمت تو پہلے ہی ہر چیز کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، پھر بھی ہم تجھ سے تیری رحمت کی درخواست کرتے ہیں. اور اہل زمین میں سے جو مومن ہیں اور نیک لوگ ہیں، ان کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں. ان کو تو ہو سکتا ہے کاموں میں اپنے لیے استغفار کرنے کا وقت ہی نہ ملے، ہم ان کی دعائیں کرتے ہیں. اور اے پروردگار تو ان کی خطائیں بخش، ان کے گناہوں سے درگزر فرما. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن مومنین کے حق میں فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اور یہ شفاعت حق ہے، قبول ہوگی. اور ساتھ ہی پھر اگلی دعا ان کی کیا، کتنی ہوئی تھی ابھی باتیں؟ چار. تب آگے وقتہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. آپ کہیں نا کہ اللہ مجرنی من النار، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کو آگ سے بچا لے. ایک اور دعا فرشتوں کی، ربنا وادخلہم جنات عدن اللتی وعدتہم، اے پروردگار ان کو داخل فرما ان رہنے والے باغوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. اللہ ان کو اب معاف تو کر دیا ہے، اب جنت بھی دے دے. کیا یہ اکیلے جنت میں جائیں؟ نہیں. اگلی دعا، وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کو بھی جو نیک ہو ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں میں سے. یہ سب ہم تجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یقیناً زبردست کمال حکمت والا. تیری ان صفات کی وجہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان مومنوں کو اکیلے نہ جنت میں رکھنا، بلکہ ان کے گھر والوں، ان کے بیوی بچوں، ان کے باپ داداؤں میں بھی جو کچھ نہ کچھ کوالیفیکیشن رکھتے ہیں، صلاح، کچھ نہ کچھ ان کے اندر قابلیت ہے، ان کو بھی جنت میں ان کا ساتھ دے دے. اور وقیہم السیئات، اور ان کو بچا لے برائیوں سے، دنیا میں بھی برائیوں سے، آخرت میں برائیوں کے وبال سے. اور ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته، اور جس کو تو نے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا، اس پر تو تو نے بڑا ہی رحم. وذلک هو الفوز العظیم، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بہت بڑی ہے یہ فرشتوں کی یہ دعائیں. اب آپ مجھے بتائیے، فرشتوں کی یہ دعائیں کن کو ملیں گی؟ الذین آمنوا. یہ ہے ایمان کی قیمت. میں اور آپ اس ایمان کو آج بڑا ہلکا سمجھتے ہیں نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسانوں کی تو انسانوں کی، فرشتوں کی دعائیں مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہم سب کو رغبت دلا دی کہ ایمان پکا کر لو. ایمان کی وجہ سے فرشتے بدر میں اترے تھے صحابہ کی مدد کو. آج ایمان ہے تو فرشتے نہ بھی اترے، آپ کو انفرادی طور پہ ان کی دعائیں مل جائیں گی. یہ جو دعائیں ملتی ہیں نا، یہ انسان کے اندر اور نیکیاں کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں، اور گناہوں کی دلدل سے نکالنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے، عام فرشتے نہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی بات کی ہے. یہ کتنے ہیں؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ آج چار ہیں اور قیامت کے دن آٹھ ہوں گے. آٹھ ہونے کی دلیل تو قرآن میں آتا ہے، سمانیہ. اور ان کے ارد گرد کتنے من حولہ، اللہ نے اس دی بیسٹ، کوئی نہیں جانتا کتنے فرشتے ہیں وہ، کیا کچھ ان کے ہاتھ میں. روایت میں آتا ہے کہ یہ لاکھوں ہیں اور کروبی کہتے ہیں, کاف را واو با اپنے کام سے کام رکھیں. کروبی کرب ہوتا ہے نا جیسے کاف چھوٹی کاف سے, تو فرشتے جو ہیں ان کے ارد گرد کو کروبی کہتے ہیں. اور یہ اس دن بھی اور آج بھی دعائیں کرتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو معمور کر دیا کہ ایمان والوں کی بخشش کی دعا کرو. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھروں میں کچھ بزرگ چھوڑ دیتا ہے نا لمبی عمر تک کے لیے. کبھی آپ اپنے گھروں کے کوئی بزرگ دیکھیں, 50-60 تو گھر چھوڑے, اوپر عمر ہوتی چلے اور سب کو چھوڑ دیں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں نا. اکثر میں نے ماؤں کے منہ سے سنا ہے میں تو بس دعائیں کرنے کی رہ گئی ہوں, اللہ نے تو مجھے دعاؤں کے لیے رکھ دیا, ایک بچے کا کام ہے اس کی دعائیں. مائیں اوپر سے شروع کرتی ہیں نیچے تک لے کے آتی ہیں نا. بس اب ہم اپنے لیے نہیں دعا کرتے, ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کر رہے ہیں. مطمئن وہ کر رہے ہیں تو کرنے دیں. اور بعض روایت میں آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ذرا میرے سے بات کرتے ہوئے سوچ کے بات کرنا. کہا اللہ تعالیٰ اب کیوں کہا, پہلے تو کبھی نہیں کہا. کہا پہلے تیری ماں زندہ تھی, اس کی دعاؤں کی وجہ سے کئی بار مجھے تجھ پہ اگر غصہ آیا تو میں نے چھوڑ دیا, اب کیئرفل رہ. اب وہ ماں باپ کی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں. خوش قسمت ہوتے ہیں لوگ ماں باپ کے لیے کہتے بھائی اب ہمارے لیے دعا کریں, کرتے ہیں نا. اب ماں باپ امید ہے کہ اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے, لمبی عمر ہے, نیکیوں والی. لیکن جن کو فرشتوں کی دعائیں ملے وہ کتنے خوش قسمت ہیں. اور دو بصف ہیں آیتوں میں, آمنو اور تابو, پچھلی زندگی پہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور اس کے بعد اپنے کام سے لگ جائیں اور فرشتے آپ کی دعائیں کریں گے. اللہ میں نہیں کر رہی تو ان سے کرا لے, میں بھی کروں گی لیکن تو مجھے ان کی لگا دے. ایمان شرطے نہیں جاتا, اس کے بعد دوسرے ایمان کام آتے ہیں, اس کے بعد دوسرے اعمال کام آئیں گے انسان کے. ماں باپ بیوی بچے شوہر بیوی, یہ صرف وہ رشتے ہیں کہ جن کو دیتے جاؤ, ملتا جاتا ہے لیتے جاؤ. فرشتوں کو آپ سے اور مجھ سے کیا لینا ہے, بے لوس دعائیں. ہم تو دعائیں کریں گے, ابھی تو بیچ میں گناہ کتنے ہیں جو ان دعاؤں کو پیچھے کر دیں. قبول ہی نہ ہوں بھی چلو بھاگ جاؤ, دعا کی ہے چلو ٹھیک ہے جاؤ, اب میرا اور اس کا معاملہ. دیکھیے جب کوئی ہمارے لیے دعا کرتا ہے نا, اس کو بھی سمجھ لیں. کتاب و دعا میں تو آپ ڈیٹیل سے پڑھ ہی چکے ہوں گے یا پڑھیں گے آگے جا کے, کہ جب کوئی ہمارے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کرنے کے بدلے میں اجر دے دیتا ہے, یا تو اس کی دعائیں قبول کر لے گا یا اس کو وہ چیز دے گا. اب اس کی دعا ہمیں لگتی ہے کہ نہیں لگتی, اللہ ہماری طرف رجوع فرماتا ہے, پھر دیکھتا ہے کہ ہم کس قابل ہیں. اگر ہم قابل ہوتے ہمیں دعا لگ جاتی, اور اگر ہم قابل نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے کے ہمیں اور پکڑ لیتا ہے. بتا بھائی تیرے ہی کرتوت ہے, تو نماز نہیں پڑھتا تجھے کیسے فرشتوں کی دعا لگاؤں, تو دعا نہیں مانگتا تو نماز, تو تیرے پیٹ میں حرام کے لقمے, تجھے امام کعبہ کی دعا کیسے لگے. یہ دعا کا ٹاپک بہت اللہ اکبر اس صورت میں چونکہ یہ موضوع آنا ہے تو اس لیے میں زیادہ بات کر بھی رہی ہوں اس پہ. آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت حرم میں ہوں گے, لاکھوں ہوتے ہیں نا, عمرے کرتے, رمضان میں جاتے, حج کرتے. اور عموماً ہم عادتاً بھی ضرور کہتے ہیں اللہ امت مسلمہ پہ رحم کر, مانگتے ہیں نا دعا, اللہ کل مسلم پہ رحم کر دے. تو پھر کیوں نہیں رحم ہو رہا امت مسلمہ پہ, پھر کل مسلموں کے بچے کیوں نہیں سنور رہے. امام کعبہ کی دعائیں کبھی رمضان کی سنیں, جا کے عربی میں اس کا اردو ترجمہ کروا لیں, رو رو کے دعا کرتے ہیں اللہ فلسطین کو آزاد کرا دے, اللہ فلاں کو کرا دے, اللہ مسلمانوں کی نجات کو, اللہ شباب المسلمین کی اصلاح کر. ہو کیوں نہیں رہی؟ آپ کہیں گے دیکھو اتنے تو فرشتے ہیں جو دعائیں مانگ رہے ہیں, قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ بیچ میں ویکس لگا ہوا ہے گناہوں کا. غافر الذنب قابل التوب, کوئی آپ کے لیے جتنی مرضی دعائیں مانگے جب آپ کو وہ آپ کو لگنی نہیں ہے تو آپ کو اس سے فائدہ کیا ہونا ہے؟ ہم اپنے اوپر ہاتھ ڈال کے دیکھیں تو ہم خود کو دعاؤں سے محروم کیے ہوئے. فرشتوں کی یہ دعائیں جس کو لگ گئیں اس کی دنیا تو دنیا آخرت میں سمر جائے گی. اور کئی دفعہ آپ کو لگے گا زندگی میں کہ یہ کوئی کسی کی دعا لگی ہے, یہ آپ نہیں. اور میں اکثر ساتھیوں کو کہتی ہوں کہ یہ جو قرآن آپ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں نا یا دین کی خدمت کرتے ہیں, یاد کریں اپنی کو نانی یا دادی یا کوئی بڑا جس کو آپ نے کبھی خوشی سے کوئی پانی کا گھونٹ بھی پلایا تھا, اس نے کبھی آپ کو دعا دی ہوگی اور وہ آپ کو لگی اور آپ اس قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے. آ کے یہ دعاؤں کے بغیر کام نہیں چلتا. دعائیں لینے والے خوش نصیب ہوتے ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم مال لے کر بھی, یعنی جو اللہ نے ہمیں مال دیا نا اس کو دعاؤں کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. لیکن لوگ اس سے اپنی ذات کی چیزیں لیتے رہتے ہیں اور نعمتیں نہیں لیتے. کئی غریب رشتے دار ہوتے ہیں, آپ کا شوق ان کی ضرورت ہے. آپ اپنا شوق پورا نہ کریں, آپ کسی کی ضرورت پوری کر دیں, اس سے جو دعا ملے گی نا وہ آپ کو اپنی چیز لے کر بھی خوشی کوئی نہیں ہونی تھی جو ادھر تھی. لیکن ہمارا دل کتنا کھلے اپنے لیے خرچ کرنے میں, اور کسی کو گفٹ دینا ہونا تو ہم کہتے ہیں بس اتنے کا ہی ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کا نہیں ہے میرا ان سے لین دین, بس اس اتنے کے اندر آ جائے گا تو ٹھیک ہے. اس کو جو دے رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن آپ اللہ کو دے رہے ہوں گے, اللہ کے لیے کر رہے ہوں گے, تو آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. مجھے لگتا ہے یہ خوبصورت ترین آیتیں ہیں دعاؤں کی صورت میں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعائیں دلواتا ہے, اور ایمان کا رشتہ جو عرشیوں کو فرشیوں سے ملا دیتا ہے, اسی تعلق کی وجہ سے وہ عرش پہ بیٹھے ہوئے آپ کے اور ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس کو ڈیزرو کرے. اور یہ جس میں بات ہوئی ہے نا کہ اللہ ان کو داخل کر دے اور ان کے بچوں کے ساتھ جوڑ دے, تو اس کو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا, یہاں دوبارہ آ گیا تو خوشی ہوتی ہے ہمیشہ اس بات کو سن کر کہ جنت میں جانے کے بعد جب ایک انسان وہاں اپنے کچھ رشتہ داروں کو نہیں پائے گا تو کیا ہوگا. ایک تو روایتیں سن لیجئے. حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مومن جب جنت میں جائے گا تو اپنے باپ بیٹے بھائی وغیرہ کو پوچھے گا کہ وہ کدھر ہیں, وہ جنت میں نہیں ہے. جیسے ہم کہیں چلے تو فوراً جا کے پوچھے نا, ارے وہ کدھر ہے, وہ کدھر, اچھا وہ نہیں آئے, کدھر ہے, آ رہے ہیں. ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے نا اپنوں کو مل کر, تو پوچھیں گے کدھر ہے, تو بتایا جائے گا کہ انہوں نے تیرے جیسے عمل نہیں کیے اس لیے وہ یہاں نہیں ہے. تو یہ کہے گا میں نے جو عمل کیا تھا وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے اور ان کے لیے کیا تھا, تو حکم ہوگا جاؤ ان کو بھی جنت میں داخل کر دو. یہاں تک آتا ہے روایت میں کہ کچھ لوگوں کو جب جنت میں جانے کو کہا جائے گا تو وہ کھڑے ہو جائیں گے, اللہ نہیں میں نے فلاں 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 کے بغیر نہیں جانا. ہم کہتے ہیں کدھر ہیں وہ لوگ, ہم ان کو کہتے ہیں بس ہم آپ کو دنیا میں نذرانے دیتے ہیں, بس آپ وہاں جا کے اکڑ جائیے گا. کوئی نہیں اپنی مرضی سے کسی کو لے کے جا سکتا, کوئی خود چلا جائے تو بڑی بات ہے, اس سے بڑھ کے اور کیا کہ انسان اتنا بے بس ہے. آج دنیا میں کر لیں, اور یقین کریں دین کی محبت وہ ساتھ ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں امید کی جائے کہ کوئی دین کا ساتھی کھڑا ہو جائے. نہ میں کلاس میں جاتی تھی اس کے بغیر, نہ میں نے جنت میں جانا اس کے بغیر. ہم تو کلاسوں میں آ جاتے ہیں اپنوں کے بغیر, تو جنت میں بھی چلے جائیں گے, نہیں چھوڑو وہ مصروف ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے. بڑی نیکیوں پہ آہیں بھرتے ہیں, ہوکے نکلتے ہمارے اندر سے, لیکن ہم کب سمجھیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سمجھ دے دے, تڑپ دے دے, تکلیف. ہم اپنی زندگیوں کو مینیج کرنا سیکھیں. اتنی جلدی کمپرومائز کر لیتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا, فلاں نہیں آ سکتا, فلاں یہ کام نہیں کر سکتا, میں نہیں جا سکتی. ہم تو اپنے لیے یہ سوچ لیتے ہیں, دوسروں کے لیے کیسے ہوگا. کبھی کوئی مجھ سے پوچھ لینا کہ میں آج نہ ہوں, تو یقین کریں اتنی آپشنز میرے پاس اس کے لیے ہوتی ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ پھر بندہ کہتا ہے اچھا چلے ٹھیک ہے, یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا, مجھے کیوں نہیں اس کا خیال آ گیا. میرا بس نہیں چلتا کہ میں کسی کو جب اٹھا کے جا کے کسی دوسرے کو لے آؤں. کیوں؟ کہ یہ تڑپ ہوتی ہے. روایت سن لیجیے, چند روایتیں اس بارے میں. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے بھی یہی دے جو تو اس مسلمان کے لیے مانگ رہا ہے. اسی طرح مسند احمد میں امیہ بن سلط کے بعض اشعار کی رسول اللہ نے تصدیق کی. یہ ایک شاعر تھا, تو اس نے جو شعر کہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے ٹھیک کہا ہے, اور وہ شعر عربی کے ہیں. زخل و سور و تحت رجلی یمین ہی و نصر بالیل اخرى و لیس و مرصد. اردو کا ترجمہ کیا کہ مطلب یہ کچھ ایسے ستاروں کی بات کی ہے کہ سورج سرخ رنگ طلوع ہوتا ہے, پھر گلابی ہو جاتا ہے, پھر اپنی حیثیت کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتا بلکہ روکھا پیکا ہی رہتا ہے. آپ نے فرمایا سچ ہے. اور اس کی یعنی بھی انہوں نے چار فرشتوں کے نام لے کر کہا کہ یہ اس طرح کے وہاں کام کرتے ہیں. قصہ مقصد یہ کہ اگر کوئی کلام ایسا ہوتا تھا جس میں غلطی نہ ہوتی تو اللہ کے نبی اس کی تصدیق فرما دیتے تھے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چار فرشتے ہیں, زخل, ثور, نصر اور لیس. یہ چار فرشتوں کے نام آتے ہیں روایت میں. ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ بتحا میں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت سے قبر کو گزرتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا اس کا کیا نام ہے. انہوں نے کہا صحاب. آپ نے فرمایا اسے مزن بھی کہتے ہیں. کہا ہاں. فرمایا یا انان بھی. اب یہ چند واقعات ہے جس کو چھوڑ دیجئے. بات کر لیتے ہیں ہم اس بات پہ مزید تھوڑی سی کہ کیسے ہم اپنی اولادوں اور اپنے پیاروں کو بھی جنت کے جہاز میں بٹھانے کے قابل ہی ہو جائیں. وہی بات یاد کر لیں جو پچھلے سبقوں میں ہوئی تھی کہ اکانومی سے فرسٹ کلاس میں آ جائے گا بندہ کب, جب سیم ڈائریکشن ہوگی, سیم فلائٹ ہوگی, دوسری فلائٹ سے تو نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے یہ کہ آج دنیا میں ہی اس کی کوشش کی جائے, آج اس کے لیے کوشش کی جائے, جو راستے اپنے لیے پسند کریں وہ اولاد کے لیے بھی اور وہی پیاروں کے لیے بھی. کوئی بری بلی بات دیکھیں تو اچھے طریقے سے درد مندی کے ساتھ ان کو بتا دیں. ہم بتاتے نہیں ہیں, غلطیاں دیکھتے ہیں اپنوں میں, پھر کہتے ہیں اب ان کو کیوں بتائیں, ہم مائنڈ کریں گے کتنے خوش ہیں اس وقت اس وقت, اب میں یہ بات کہہ کر ان کے رنگ میں بھنگ نہیں ڈالوں. نہیں, بات کرنے کا انداز اچھا ہو, موقع مال دے کے بات کریں, لیکن اگلے کو احساس ضرور دلائیں. ایک کال ہے کسی کا, مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایمانداروں کی خیر خواہی فرشتے بھی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی, اور شیاطین ان کی بدخواہی کرتے ہیں. یعنی جس طرح فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا, تو شیطان برے کام کرنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. یہ بات سمجھ آتی اس سے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان دعاؤں کو لینے کا مستحق بنا دے. حق تو آج نہیں ہے, لیکن اللہ کہتا ہے وہ وذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے اصل کامیابی. اور جتنا ان چیزوں کے اوپر ہم چلیں گے لیں گے, اتنا اللہ کے حکم سے یہ فائدہ ہوگا. چونکہ ابھی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کے اولاد پیش کیے, پھر مومنوں کی کو فرشتوں کی دعائیں لگ گئیں اور باپ دادا کے لیے سب کچھ کر دیا. اب اس کے برعکس اگلی آیتوں میں صرف سنتے ہوئے سن جائیے کہ کافروں کے ساتھ کیا ہوگا. اگلی آیتوں میں آیت نمبر 10 سے لے کر 22 تک کفار کے ساتھ کیا معاملہ ہے. دل تڑپتا ہے کفار کے ذکر سے کہ اللہ ان کو بھی ناگ میں ڈالنا, لیکن جن کو نصیب, جن کے نصیب میں نہیں تھی, انہوں نے ہدایت ہونے کے باوجود نہ مانگی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان کو پکارا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو, اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی. نوٹ کیجئے گا, کفار کو کل قیامت کے دن جتنا غصہ آ رہا ہوگا اپنے اوپر, اللہ کہتے ہیں دنیا میں جب تم گناہ کرتے تھے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا. وہ کون سا وقت ہوتا تھا؟ اس تدعون الی الایمان, جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی, لیکن فتکفرون, تو بس تم کفر کرتے تھے. اب اگر لٹرل دیکھیں تو کسی نان مسلم کو آپ دعویٰ دیں وہ نہ مانے. میں پھر پوچھتی ہوں کہ جب آپ کسی سے اسلام کی بات کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ موسٹلی تو لوگ ایسے گزر جاتے ہیں, کچھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نو تھینک یو, ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کھڑے ہو کے بات سنتے ہیں. کامن مین سن لیتا ہے, دوسرے لوگ نہیں سنتے. کئی لوگ آپ کہتے ہیں کہ اگر اب یہ ہائی روڈ پہ جائیں نا, یہ جو دکانیں بینکر نام نہیں مجھے یاد دکان کا, تو اس کے باہر ایک آدمی بہت اونچی آواز سے بول رہا ہوتا ہے, بلیک اور ٹال سا. پہلی دفعہ جب میں گزرا مجھے لگا لڑائی کر رہا ہے, اور وہ چیخ رہا تھا زور زور سے بغیر مائک کے, بولتا ہے اس کو ضرورت نہیں. تو بعد میں پوچھا تو وہ کرسچینٹی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے نا, پرائم مارکس کے بعد, جی پرائم مارک دکان جو بھی ہے, تو وہاں وہ کھڑا روز تقریباً جب بھی گزرے وہ کھڑا ہی ہوتا ہے. اس کو کیا ملتا ہے وہاں جا کے؟ تو کسی سے بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے پاس گئے اور اس کو بات کی, اور اس کو ایون یہ چھوٹا سا کارڈ ہے, پر وہ تھاٹ پروکنگ کارڈ جو آپ کے پاس ادھر رکھے ہوتے ہیں تخلیق پہ بچوں کی, تو اس کو کارڈ دے, کہتے وٹ از دس, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے یہ ایک ریمائنڈر ہے. کہتا آئی ڈونٹ نیڈ ریمائنڈر, مائی ریمائنڈرز آر ہیئر. تو اس نے وہ کارڈ نہیں لیا. فتکفرون, تم کفر کرتے تھے, اور جو جن کو علم ہوتا ہے چاہے غلط علم ہو وہ نہیں مانتے, عام لوگ مان جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تمہیں جب ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تمہیں غصہ آتا تھا, تم اس وقت نہیں مانتے تو اس وقت اللہ کو غصہ آتا تھا. آج جب عذاب کی حالت ہماری جان پہ بنی ہے, تم اپنی جان سے بیزار ہو کر موت کی دعائیں کرتے ہو, تو یاد کرو جب اللہ کا رسول تمہیں پکارتا تھا, قرآن کی دعوت دیتا تھا, جہاد فی سبیل اللہ کے راستے دکھاتا تھا, تم اس وقت انکار کرتے تھے, تو اللہ کو کتنی بیزاری تھی. تو آج رہو, قال ربنا, ابھی کون لوگ ہیں قیامت کے دن کے جکڑے ہوئے پکڑے ہوئے قیامت کی عذابوں کی کا شکار ہوئے ہوئے, کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب, یہ کہاں سے آ گیا رب؟ توحید ربوبیت, رب ہونا سب مانتے ہیں. ایتھیسٹ بھی مشکل میں پڑے کہتے ہیں وہ گاڈ, تو یہ آپ نے کس گاڈ کو پکارا ہے؟ آپ تو مانتے نہیں. کہتے پتہ نہیں, اندر سے نکل گیا لفظ, اب گاڈ کو گوش کر دیا. کہ چلو گاڈ کہتے ہوئے بھی تھوڑے مذہبی لگتے ہیں, گوش ٹھیک ہے, ذرا بڑے فنی لگتے ہیں وہ گوش. کس طرح شیطان اللہ کا نام بھی زبانوں سے ہٹاتا جا رہا ہے. تو قیامت کے دن جب ان کو وہاں عذابوں کی نویدیں ملیں گی تو کیا کہیں گے, ربنا متنا اثنتین واحییتنا اثنتین, اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو بار مارا اور دو دفعہ زندہ کیا. یہ کون سی دو باریں تھیں؟ انسان کی تخلیق کے سارے معاملات بتا دیے. سورۃ بقرہ 28 میں ہم پڑھ چکے نا, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, یاد ہے نا آپ کو اس کی تفسیر, کہاں کفر کیسے کرتے ہو. تو یہ دو زندگیاں اور دو موتیں کون سی ہیں؟ آپ دیکھیں ہر انسان پہلے روح کی شکل میں تھا, عالم ارواح تھا, اللہ نے پورے شعور کے ساتھ وہاں انسان کو زندہ کیا, ان سے وعدہ الست لیا. سورۃ آل عمران, سورۃ الاعراف آیت 172 میں ہم پڑھ چکے, الست بربکم قالوا بلا. اب کیا وہ ساری روحوں کو سلا دیا؟ جب وہاں روحیں جمع ہوئی تھی تو روایت میں تھا جنود مجندہ, لشکروں کے لشکر تھے. اب جب یہ عہد اللہ نے ہم سے لیا نا, اس کے بعد سب کی روحوں کو موت کی نیند سلا دیا. یہ تھی پہلی موت, امت نسمتین جو لفظ ہے نا, پہلی موت یہ آ گئی. اب کیا ہوا, جو روحیں ابھی دنیا میں نہیں آئی وہ اسی کیفیت میں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, بچہ ماں کے پیٹ میں آ گیا, جسم کا لوتھڑا تیار ہوا. وہاں اس کی روح عالم ارواح سے لوتھڑے میں بدلی اور روح آنکھ کھولتی ہے. تو یہ ہے پہلی زندگی. اس کے بعد بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو ایک وقت تک رہ کے پھر مر جاتا ہے, تو یہ دوسری موت ہے. تو مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, تو دوبارہ قیامت کے بعد ہر انسان دوبارہ آئے گا. تو اب دیکھیے, بڑے سے بڑے کافر بھی قیامت کے دن اس بات کا اقرار کرتے ہوئے دکھتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں دو دفعہ مارا اور دو دفعہ زندہ کیا, آج تو ہم مان گئے. فاعترفنا بذنوبنا, تو ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. فہل الی خروج من سبیل, تو ہے کوئی ہمارے نکلنے کی کوئی راہ؟ دیکھیں وہاں کیوں کہہ رہے ہیں ساری باتوں کا اقرار, کہ شاید اللہ ہماری ان باتوں سے خوش ہو جائے کہ اچھا تم مرنے جینے کا اقرار کر رہے ہو, چلو ہم تمہیں جہنم سے نکال دیں. یہ مراد ہے, اتنے مرحلوں سے گزر گئے ہیں, کیا اب اس سے بھی گزرنے کو کوئی راستہ ہے؟ پہلے بھی جیے, مرے جیے, کیا جہنم میں آنے کے بعد بھی جی سکتے ہیں, مر سکتے ہیں, کوئی ہے اس کا طریقہ؟ کیا جواب ہونا چاہیے اس کا؟ وہی جو اگلی آیت میں آ رہا ہے, ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم, یہ اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے. یہ کیا ہے ذالکم, یہاں کیا ہے؟ جہنم کا, یہ جہنم میں داخلہ. یہ تمہارا انجام, تمہاری حالت آج کیوں بنی کہ تم نے ایک اللہ کی طرف پکارے جانے کا انکار کیا تھا, اس دعوت کو نہیں مانا. نوٹ کریں, اللہ کو مانتے تھے, وحدہ کو نہیں مانتے تھے. بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ قرآن ہمیں کہتا ہے اللہ کو مانو, قرآن تو یہ نہیں کہتا. اللہ کو ماننے کا کام تو انسان کی فطرت کرتی ہے, قرآن کی دعوت کہہ کہ اللہ کو ایک مانو. بات واضح, اللہ کو نہیں ماننے کی دعوت قرآن دیتا, وہ تو سب مذہب کہتے ہیں مانتے ہیں, اللہ کو ایک مانو. یہی بات یہاں آ رہی ہے, جب صرف ایک کا پکارنے کی بات تھی تو تم انکار کرتے تھے. وَإِن یُشْرَك بِهِ تُؤْمِنُونَ, اور اگر اس کے سے شریک کیا جاتا تو مان لیتے, وہی بات دوسروں کو ساتھ لگا لیتے تو کہتے خوش ہیں. اللہ کے اللہ بےچارا کیا کرے گا سارے کام, نعوذ باللہ. یہ سٹائل تھا ان کا. کف الحکم للہ العلی الکبیر, تب اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو بہت بلند بہت عظمت والا ہے. یعنی آج ڈیسیزن اللہ نے بنا لیا تمہارے جہنمی ہونے کا, بس اب اس کو ماننا پڑے گا. کون اللہ؟ اب آگے سمپل توحید کی باتیں. هو الذی یریکم آیاتہ, وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. وینزل لکم من السماء رزقا, اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی. آسمان سے بارش برساتا ہے, بارش کا پانی زمین سے روزی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. لیکن وما یتذکر الا من ینیب, اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف. یعنی یہ بارش کا نظام, زندگی کا نظام دکھا رہا ہے تمہیں, ایسے ہی مر کے جیو گے, لیکن نصیحت صرف وہ لے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا. کرو کیا اس رب کے ساتھ, فد اللہ مخلصین لہ الدین, ہائی لائٹ کریے گا مخلصین کو. بس تم پکارو اللہ کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. دین جان کس معنی میں آیا؟ اطاعت. بولیے منہ سے کون سی توحید پڑھ رہے ہیں؟ اطاعت. اللہ کی عبادت کرو اطاعت والی, نماز روزے والی نہیں وہ عبادت ہوتی ہے. اطاعت کرو یعنی سب کو چھوڑ کر ایک رب کی بات مان لو. ولو کری حل کافرون اگر سے کافروں کو یہ ناگوار گزرے. سورۃ زمر سے لے کے یہاں تک یہ جملے مخلصین لہ الدین یہ مماثلت کے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. بار بار دونوں صورتوں میں یہ جملے آ رہے ہیں. خالص ہو جاؤ, توحید کو خالص کرو, عملی مظاہرے کرو, اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو, تاغوتوں کے آگے جھکنا چھوڑ دو. وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا حصہ اللہ کو دیں اور بادشاہوں کا حصہ بادشاہوں کو دیں اور سپر پاورز کو ان کا حصہ دیں. اللہ کہتا ہے سوری, ہمیں تو مخلص چاہیے, اونلی ون, صرف اللہ کو دینے والے. آپ دیکھیں گے تو وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ توحید کا ذکر کرتے رہو اور زندگی میں, کاروباروں میں اور دوسرے معاملات میں شرک بھی چلتا رہے. کبھی اللہ کو کم مان لو, بعد ساتھ دوسروں کو مان لو. اللہ کہتا نہیں, تمہیں اصل میں یہ باتیں اس لیے سوچتی ہیں کہ تمہیں ابھی اللہ تعالیٰ کا پورا تعارف نہیں ہوا. تو سن لو کہ رفیع الدرجات ذو العرش وہی اللہ ہے, درجات کو بلند کرنے والا. دنیا میں بھی وہی درجے بلند کرتا ہے, آخرت میں بھی وہی کرے گا. اور ذو العرش عرش کا مالک ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے مرقب اضافی آ گیا. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء, وہ ڈالتا ہے اپنی روح اپنے بندوں میں سے جس, وہ ڈالتا ہے روح کو اپنے امر میں سے جس پر چاہتا ہے. من عباد ہی اپنے بندوں میں سے, لینذر یوم التلاق, تاکہ وہ خبردار کر دے لوگوں کو ملاقات کے دن سے. یہاں بندے سے کیا مراد ہے؟ اللہ, یہاں روح کا معنی وہی ہے اور بندے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تم اعتراض کرتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی بن گئے؟ اللہ کہتے میری مرضی, میں نے محمد بن عبداللہ کو وہی اس لیے دی کہ میں نے چاہا, میرا حکم ہے. دی کیوں؟ لینذر یوم التلاق, تاکہ لوگوں کو ملاقاتوں کے دن سے ڈرائے. یہ تو لفظ ہے نا طلاق, جھوٹ غلط پڑھ دیں گے نا, پروناؤنسیشن توہ سے پڑھ دیں تو طلاق ہوگی. طلاق تو ہم سب سمجھتے ہیں نا, اس کا اپوزٹ ہے طلاق. یہ ملاقات ہے, وہ یہ جب اذا لقوا الذین آمنوا, لقوا ملاقات ہے تا سے نہیں توہ سے. اور کسی کی تعویل سنی تھی ایک موقع پہ کہ کسی نے طلاق دے دی بیوی کو اور کہا کہ پھر بعد میں پچھتائے, اور دے دی تو ختم ہو گئی کہانی. بعد میں لوگوں نے کہا کہ راستہ نکالیں کریں, تو مولوی صاحب نے کہا اچھا تم یہ کہہ دو میں نے توے والی نہیں تے والی طلاق دی ہے, یہ طلاق ہے تے والی. تو پہلی قرآن کا حکم مان جو, لوگوں کے گھر ٹوٹتے ہیں, کیسے لوگ فتوے دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس گھروں کو ٹوٹنے سے بچائے. تو کس کی ملاقات ہوگی اس دن, کس سے؟ وَإِذَن نفوس زُوِّجَتْ, پڑھیں گے آخر میں جا کے قیامت کے دن جسموں کی روحوں سے ملاقات ہوگی. نمبر ایک, ہماری جسمیں بچھڑ جاتی ہیں نا اپنی روحوں سے, ان کو ملایا جائے گا. پھر اس طرح پچھلے لوگوں کی اگلے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی, نبیوں سے امتوں کی ملاقاتیں ہوں گی, ہماری انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. پھر اسی طرح انسان کی اپنے اعمال نامے سے ملاقات ہوگی. اللہ اکبر. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, اس دن جا کے ملیں گے اپنے نام اعمال سے. پھر اسی طرح فرشتوں سے ملاقات ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. یہ سب کچھ ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ روح کا لفظ جہاں آیا ہے نا, فرشتے, وحی اور انسانی روح, تینوں کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے قرآن میں, اور تینوں کا تعلق عالم امر سے, حکم سے. قیامت کی جھلکی, آپ اپنے آپ کو وہاں لے جائیے ذہنی طور پر. یومہم بارزون, اس دن وہ بالکل نکل کر کھڑے ہوں گے. لا یخفا علی اللہ منہم شیئن, اللہ سے کوئی چیز ان کی چھپی بھی نہیں ہوگی. پچھلے سبق کی آیتیں یاد کر لیں, بیرن لینڈ, کوئی ٹیلا ٹبا نہیں, سب کھڑے ہیں, کھلے ہو گئے, کھڑے ہو گئے اور سب کھڑے ہیں. اور ایک دم آواز آتی, لمن الملک اليوم, پوچھا جائے گا کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن. کوئی نہیں بولے گا, تو کہا جائے گا للہ الواحد القہار, اکیلے اللہ کے لیے جو تمام کائنات پر چھایا ہوا ہے. کیا ہوگا آج؟ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت, آج ہر جان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا. لا ظلم اليوم, آج کے دن کوئی ظلم نہیں. ان اللہ سریع الحساب, یقیناً اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے. سب خوش فہمیاں ختم, اور کہا بن کو ڈرا دو، وانذر ہم یوم العاصفہ، اے نبی ان کو خبردار کر دیجئے اس نزدیک آ جانے والے دن سے، کیا ہوگا اس دن؟ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جبکہ دل حلق میں آ پھنسیں گے اور وہ غم کو دبا رہے ہوں گے، دھک دھک کی آوازیں ان کو اپنے حلق میں سے آتی دکھیں گی۔ بہت خوف کی کیفیت ہے، جب بہت غم آتا ہے نا تو انسان ایسے سینے کو دباتا ہے، ایسے کاظمین، وہی لفظ ہے جو پیچھے غصے کو دبانے میں گزر چکا سورۃ آل عمران میں، کاظمین الغیظ۔ کزوم کہتے ہیں مشق، جس میں پانی، یہ جو آپ لوگ ہاٹ واٹر بوٹل رکھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں، گرم پانی سے بھری ہوتی ہے، یعنی اس دن اپنے غصے کو، غم کو، دکھ کو دبا رہے ہوں گے۔ وما للظالمین من حمیم، ان ظالموں کا اس دن کوئی دوست نہیں ہوگا، نو بیسٹ فرینڈ۔ ولا شفیع یوتا، اور نہ ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے، ہو سکتا ہے کوئی کسی کو سفارشی بنا کے کھڑا کر دے لیکن کہا جائے گا سیٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ، کیونکہ تم یوتا نہیں ہو، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، ریجیکٹڈ۔ یہ سب کس بنیاد پہ ہوگا؟ اللہ کے علم کی بنیاد پہ۔ وہ کون ہے؟ یعلم خائنۃ العیون، وہ جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی۔ وما تخفی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اس کو بھی، سب کچھ جانتا ہے اتنے علم کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلے کرے گا کیسے؟ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ، آج بھی کرتا ہے تب بھی کرے گا۔ جبکہ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا۔ قیامت کے دن کے فیصلے انصاف اور عدل والے ہوں گے، مان جاؤ، کوشش کرو، اس کے مقابلے پہ ٹکر نہ لو، کیونکہ تم سے پہلے لے چکے۔ اب آیت 21 میں تاریخ کی مثال دی گئی مکہ والوں کو، کہ جب لوگ وقت کے نبی کی قدر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ کدھر گئے وہ سارے؟ کون؟ کان ہم اشد منہم قوا، جو زیادہ شدید تھے ان سے بڑھ کر قوت میں۔ وآثار فی الارض، اور زمین میں آثار کے حوالے سے، اشارہ کدھر ہے؟ قوم سمود اور عاد، بڑی بڑی عمارتیں بنا گئے، پتھروں میں گھر بنا گئے، آج بھی ان کے اثرات موجود ہیں، جس کو آثار قدیمہ کہتے ہو۔ کدھر گئے وہ سارے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ نوٹ کیجئے بذنوبہم کو، اتنے بڑے سپر پاورز اپنے وقت کی، لیکن اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پہ پکڑا تو کیا ہوا؟ وما کان لہم من اللہ من واق، تو نہ ہوا کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا، کوئی بچانے والا نہیں۔ واق وہی ہے جو لفظ ہے قو، تقویٰ، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی نہیں بچاتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا جرم تھا ان کا؟ تو آیت 22 میں بتا دیا، ذالک بانہم، یہ انجام اس وجہ سے ہوا، کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آتے تھے ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے، بدبختوں نے کیا کیا؟ فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فخذہم اللہ، پکڑ لی ان کو اللہ نے۔ کیوں پکڑا؟ کیسے پکڑا؟ کیونکہ انہ قوی شدید العقاب، یقیناً وہ بہت طاقتور اور سزا دینے میں سخت ہے۔ یہ تھی کہانی۔ اب تم سوچ لو کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تم آج اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، لیکن تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اب دیکھیے چند آیتوں میں اللہ نے پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا۔ اگر آپ خلاصہ کر لیں نا ان ساری آخری آیتوں کا، تو آج رسول سے جھگڑتے ہو اور تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیڑے نکالتے ہو اقبات میں، جھگڑے کرتے، لیود کی دو بھی الگ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں کر کے، پچھلی امتوں پر آئے ہوئے عذاب کی بات کر کے، مکہ والوں اور آج والوں کو بھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اور ان کے لائے ہوئے دین پر اعتراض کرتے ہیں، سب کو چیلنج کر دیا کہ جو پچھلوں کے ساتھ ہوا وہ اگلوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا، یہ سب ہو کے رہے گا۔ اس لیے فکر کرو, کوشش کرو اپنے آپ کو بدلنے کی, اپنی فکر کرو. ہو کیا, کرتے کیا ہو, بنتے کیا ہو, اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہو؟ اللہ جو زمین و آسمان اور عرش کو سنبھالے ہوئے, کیا تم اس کے مقابلے پہ؟ آپ دیکھیں چھوٹا مور بڑی بات نہیں لگتی اللہ کے دین پر اعتراض کرنا. لیکن جب ہم مسلمانوں کو اس کا احساس ہوگا تو انشاءاللہ پھر باقی چیزوں لوگوں کو بھی ہمارے دین کی خوبصورتی کا احساس ہوگا. جب ہم حقیقت میں اللہ اکبر کا کلچر پیدا کریں گے تو دوسروں کو بھی لگے گا اچھا اللہ واقعی بہت بڑا ہے جس کو اتنے لوگ مانتے ہیں. ہم دل میں یقین رکھ کر اپنے عمل سے توحید کے تقاضوں کو نکال کر لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات نہ مانے. یہاں آخری آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں. تلاوت سنتے ہو کیا محسوس کیا؟ کوئی نقطہ جس پہ آپ کی توجہ گئی ہو؟ جی ادھر سے فرد.
لیکن ضرور کیا ہے اس کا اس چیز کا پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ اس کو بتائے گا کہ اس کا کیا ہوتا ہے.
یعنی آج ہم ظلم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ظلم نہیں کیا. سب سے بڑا ظلم آپ کو ہوتا ہے انسان کس پہ کرتا ہے؟ خود پہ کرتا. وما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اور اپنے آپ کو دین سے دور رکھنا کتنا بڑا ظلم ہے. آپ سوچیں کسی کو یہ لگے کہ تمہاری یہ مستیاں جو تھی نا دنیا کی انہوں نے تمہیں جنت سے محروم کر دیا. چلیں ہم مسلمان ہونے کے ناطے کہتے جنت سے نہیں تو جنت کے اعلیٰ درجوں سے محروم کر دیا. خوشی ہوگی کہ نقصان ہوگا؟ خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ کیا ہوگا؟ غم ہوگا نا، افسوس ہوگا نا. تو آج دنیا میں ہماری ذرا سی غفلت سے اگر ہم کسی چیز سے محروم رہ جائیں تو بعد میں افسوس جاتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں ہائے ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہائے یہ کرتی وقت پہ کیوں نہیں بتایا. تھوڑی سی ایک کوپن بھی ایکسپائر ہو جائے نا لوگوں کی غفلت سے، کہتے ہیں ہائے پہلے یاد کیوں نہیں آیا. کوئی ٹکٹ تھا ایکسپائر ہو گیا، دو چار پاؤنڈ کا نقصان ادھر ادھر ہو جائے تو کئی دن تک ہمیں افسوس نہیں جاتا. کیا بنے گا جس دن ساری زندگی ضائع ہو جائے گی؟ اس دن کیا خوف ہوگا؟ میں سوچتی ہوں کہ وہ بات سچ ہے کہ جو کہا کہ اس دن لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے. یوم یعد الظالم علی یدیہ، سورہ فرقان میں پڑھ چکے ہیں 19 پارے کے پہلے رکوع میں، کہ ظالم اپنے ہاتھ چبا دے گا، کاش میں فلاں کا دوست نہ ہو جاتا، کاش فلاں کے ساتھ میرا معاملہ ایسا نہ ہوتا. تو آج عقل مندی کے ساتھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے نا. اور آپ دیکھیں تو میں تلاوت سن رہی تھی نا، تو یہ آیت کہ للہ الواحد القہار لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ تو مجھے ایسے ہی لگا کہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو بلا رہی ہے. کیا آج اللہ تعالیٰ کی یہ بادشاہت ہمیں نہیں دکھتی؟ بالکل دکھتی ہے. روایت سن لیجیے اس پہ ابو ہریرہ اور ابن عمر کی ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساری زمینوں کو بائیں ہاتھ میں، ساری زمینیں کون سی ہیں؟ اس زمین کے نیچے، اور اللہ نوز دی بات کتنے سیاروں میں کیا کچھ ہے، سب کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے گا، اور آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائیں گے ان الملک این الجبارون این المتکبرون، میں ہوں بادشاہ، کدھر ہے جبار اور کدھر ہے تکبر کرنے والے. اور کہتے ہیں کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ بار دہرائیں گے. یہاں تک آتا ہے کہ کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے، کون بولے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ خود کہے گی للہ الواحد القہار. آج اس کی بادشاہت کو مان لیا، دیکھیے ریزسٹنس ختم کر دینا تو سیکریفائز جو ہوتا ہے نا وہ کمپرومائز میں بدل جاتا ہے. حالات آپ کے موافق نہیں، آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اپنی زندگی میں، ایک ہے آپ جلتے کڑتے رہتے ہیں، دکھی ہیں، یہ سیکریفائز ہے، خوش نہیں ہے، بس ایکسپٹ نہیں کر. دوسرا ایک آپ ایک دن کے اچھا ہو کے یہی تھا نصیب میں، یہی ملنا تھا، اسی کو خوشی بنائے تو آپ خوش ہو جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کمپرومائز کر رہے ہیں حالانکہ وہ سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنے دکھی اور روگی ہو جاتے ہیں، کیسے لگتا ہے ان سے زیادہ کوئی دکھی نہیں ہے دنیا میں. جی اور کسی کو کوئی چیز جو لگی؟ جی آپ یہ قرآن ہمارے لیے حقیقت میں ایک تحفہ ہے، اس سے تعلق جڑتا ہے، پھر بھی اتنی کمی ہے ہمارے اندر، تو یہ ٹوٹ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں. جی پیچھے سے کوئی اور ایک ساتھی. جی آپ آسو.
ساتھی میں سوچ رہی تھی کہ ہماری جو عزت اور ہماری جو غیرت ہے وہ صرف فقیر اعتاد میں، اور آج جو ہم
آپ کے لفظوں میں ایک اضافہ کر دوں، ہماری قدر و قیمت بھی صرف توحید اطاعت میں. ہم بے قدر ہو جاتے ہیں جب اللہ کی بات نہیں مانتے، اپنی نظروں میں بھی دوسروں کی نظروں میں بھی. اب آگے بات کرتی جائے.
بس ٹھیک ہے، آج جو ہم لوگ اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بالکل لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ہے توحید اطاعت کے اوپر عمل نہیں ہے.
جی بالکل صحیح. جی کیجیے جلدی سے.
میں پھر ایک چیز کہنے سے خاتون کہہ رہی تھی کہ میں ہسبینڈ کا دوسری شادی کر لی. میں نے ایک خاتون کو جانتی ہوں ان کے ہسبینڈ کی دوسری شادی ہے لیکن وہ قرآن سے جڑی ہوئی ہیں, تو وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے آدھا ٹائم صرف عبادتوں کے لیے دیا ہے. میں ہسبینڈ کے بھی قائدین پورے کر رہی ہوں, قرآن پڑھتی ہوں, نمازیں پڑھتی ہوں, ذکر کرتی ہوں. قرآن نے ان کی سوچ کو ہی بدل دی ہے.
یہ جو بھی بات ہے نا کہ ظلم انہوں نے اپنے اوپر کیا, تو اس پہ حدیث نوٹ کر لیجئے. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندو, میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر بھی حرام کر لیا اور تم پر بھی حرام کر دیا, بس تم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. پھر آخر میں کہا, میرے بندو, یہ تو تمہارے اپنے اعمال ہیں جن پر میں نگاہ رکھتا ہوں اور جن کا پورا پورا بدلہ دوں گا, بس جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے سوا پائے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. تو کل جنت مل گئی تو یہ اللہ کی دین ہے, اور جہنم میں گرا دیے گئے تو یہ ہمارے اپنے کام ہے. پھر اسی طرح پورے حصے پہ ڈسکشن ہم کر رہے ہیں نا, تو جو ہم نے آج اس میں قیامت کے دو تین نام پڑھے ہیں, ایک عازفہ اور ایک یوم الطلاق, کہتے ہیں کہ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے نام ہے, آنے والی ہے, قریب ہے. آگے جا کے ہم پڑھیں گے ایک تربت حصہ, قیامت قریب آ گئی, کلیچے منہ کو آئیں گے. ذرا اس دن کی دھڑکنیں دلوں کی آج ہی اپنی تیز کر کے سوچیں, کوئی بھی تو کام نہیں آ رہا. حمیم, گہرا دوست, بیسٹ فرینڈ, فاسٹ فرینڈ, جس سے کوئی بات چھپی بھی نہ ہو. اور یہ جو خائنۃ العین تھی نا, تو ابن عباس کہتے ہیں اس آیت سے مراد وہ شخص ہے جو کسی کے گھر میں گیا, وہاں کوئی خوبصورت عورت ہے یا وہ آ جا رہی ہے, تو یہ کنکھیوں سے جہاں کسی کی نظر پڑی تو نگاہ پھیر لی, تو بس آنکھ کی خیانت اور دل کے راز کو بھی اللہ جانتا ہے. ایسی کتنی خیانتیں ہیں. کہتے ہیں کہ نگاہ جس نیت سے ڈالی جائے اللہ پر روشن ہے, دل میں جو خیال بھی آتا اللہ اس کو جانتا ہے. کتنا اس کا علم ہے, اور کتنوں کا دل ہے, میرا تھوڑی ہے یا ہم سب جو ادھر بیٹھے ان کا تھوڑی ہے. کروڑوں ہاں کروڑ انسان ہے, ایک ہی وقت میں اللہ کو سب کے دلوں کی باتیں پتہ ہے. کون سی دنیا کی ایسی سی آئی ڈی اور ایسی مشین ہے جو آپ کے سارے راز کھول کے دکھا دے. کتنی کوششیں یہ لوگ کرتے ہیں پھر بھی لوگ چھپا کے چیزیں لے جاتے ہیں نا ادھر ادھر, تو یہ کیسے نہیں ہوگا. تو اس ذات کا خوف رکھنا انشاءاللہ. اب اگلی آیتوں میں وہ واقعہ آئے گا جس کے اوپر یہ سورت کا تھیم ہے. ہم یہاں بریک لیں گے نماز اور کھانے کا انشاءاللہ. دیکھ لیجئے 12:51:59 ہے, تو 1:20 ذہن میں رکھیے اور 21 منٹ کی بریک آئے گی. آن لائن والے بھی شیئر کریں اور انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ دیکھیں تعاون کیا کریں, آپ لوگ بریک کا مطلب ہے کہ ذرا آپ کو ریفریشنگ فیلنگ بھی آئے, انجوائے بھی کریں. آپ اگر ظاہر ہے کہ آپ دل تو یہی چاہتا ہے کہ ہم پورا وقت نماز میں لگائیں اور سکون سے پڑھیں, لیکن اب کل کچھ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تو مجھے فیل افسوس ہوتا رہا, اور بعد میں پھر اس کا مشکل ہوئی. تو تھوڑا سا کوئکلی کیا کریں, کھائیں بھی, انجوائے بھی کریں اور نماز بھی پڑھ کے آ جائیے.